نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی اب آواز ٹھیک ہوگی سر یہ معلوم نہیں کہ یہ اچانک خود ہی کیوں ڈراپ ہو جاتا ہے مگر بہرحال اب ٹھیک ہوگی تو یہ بتائیں کیسے آپ لوگ سب آپ لوگ کا ویکینڈ کیسا گزرا کیا آپ کی سب کی مصروفیات رہیں اپنے ٹیسٹ اسائنمنٹ بڑے زوروں پر ہوں گے یس الحمدللہ خیریت سے اللہ کا احسان جی تو ٹیسٹ اسائنمنٹ بھی ساتھ جا رہے ہیں نا یس آپ سب کے جی الحمدللہ الحمد للہ ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ اور یہ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی چونکہ ہماری تفصیل فاسٹ اس پہ جاری ہے لیکن ان شاء اللہ آپ کے ٹیسٹ وقت بہ وقت پہ آتے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ تو کوئی یہ نہ پریشان ہو کہ اچھا پھر آگے کے ٹیسٹ کیسے کور ہوں گے ان شاء اللہ آپ سب کو تھوڑا سا ٹائم بھی دیں گے تاکہ جن کے مس ہو رہے ہیں تو وہ اس کو کر سکے لیکن آف کورس کہ جو پنکچوئلٹی کے ساتھ کرے گا اس کا ایک اپنا بونس پوائنٹ ہے اور اس کو آف کورس کے زیادہ ملے گا ٹرائنگ ٹو اسٹینڈ آن ٹائم اللہ سبحان تعالیٰ کی چیز ہے جی بالکل اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے اور کوئی بات ہے کہ ہمیں جو اصل سکسیس ہے جو اصل ایک کامیابی ہے وہ سمجھا دیں کہ وہ ہے کیا بیکاز بعض وقت ہم بہت ساری دوسری چیزوں کے اندر کھو جاتے ہیں اور ان چیزوں کو اہم سمجھنے لگ جاتے ہیں لیکن وہی بات ہے نا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین ان شاء اللہ سب سے پہلے اٹینڈنس اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے سب لبیک مارک کریں شمیم شیخ حاضر عمران منی بغنی فضا فرحان فائزہ مہر شبینہ چودھری سعدیہ بنداری شہبان امیر شمع شہباز بشر سیدی شازیہ رحمان ہمارے ساتھ سیما کوثر جویریہ مقدر تنویر جہاں شفقت نواز زمر طبین سمینہ اقبال شاہدہ مجیب مریہ باجو فردوس اکھر تسلیم امجد فردوس ارشد سہر شمائل نادیہ ناز نسیم احمد سمن وفاور ناظر مرزا میر موسانی رفیہ منظور سمیع محمد رضوان خلیل فوزی اقبال فضیلت نین مبینہ ناز کرن چودھری جویریہ غزنفر مسودہ فاطمہ حسین رضیہ سلطانہ شمع قاضی سائمہ سعید شاہینہ احمد شمیم شہناز فاطمہ زینہ محمد فاطمہ آصف سہرا یاسر تبسم پرویز تبیر عرفان ہادیہ ولی ارشیا بیگم انیلا غنی عبد احمد عائشہ اکرم مارکشی دیکھ سارا منصور نصرت پروین شبہ باسط امام احمد عثم شیرین آصف طویل تبسم قریشی جبیریہ بیگم سائمہ کوثر شمیم ناز سمینہ کوثر امیرہ گزار سنجیدہ شہید اسرا جبین قرت پٹ تہنیت شاہ شاہین خان فوجی شاہ سادی امان امن ایشیا عائشہ تسلیم روحین دیر عائشہ ڈکاریہ اسما اسحاق کوثر جی کسی کی اٹینڈنس مس ہوئی ہے تو آپ ان شاء اللہ یہاں مارک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سو الحمد للہ رب العالمین ٹھیک تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی حدیث تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اور پھر اس کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے ٹھیک تو سب ریڈی ہیں یس کیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ان شاء اللہ تعالیٰ میں اسٹارٹ کرتی ہوں جیسے حدیث کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یعنی اتنی زبردست اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ انسان اگر غور و فکر کرے تو بہت کچھ آف کورس اس کو سمجھ میں آتی ہے جی تو اس میں یہ ہے کہ شیخ البانی جو ہے وہ جب اس حدیث کے اوپر یعنی اپنی اس کی اتھینٹیسٹی یا اس کی چین آف ریلیشنز چیک کر رہے تھے تو وہ اس کو پڑھتے پڑھتے آف کورس ایسا تھا کہ ان کو دل کیا کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ کریں اللہ کی بڑائی کے لیے یعنی کہ کتنی ایک تھینکفلنیس ایک شکر گزاری اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا کتنا آسان کر دیا ہے اور ہمارے لیے ہر چیز کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا ایک بدو آیا اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی اچھی بات سکھائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کہا کہ تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس بدو نے یہ جتنے بھی کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان کو گن لی اپنی انگلیوں کے اوپر اور پھر وہ چلا گیا. اب یا تو وہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہتا تھا یا پھر وہ ان کو یاد کرنا چاہتا تھا. بہرحال پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو وہ مسکرائے. اور چونکہ بدو بہت ایک سادہ آدمی تھا تو اس لیے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, یعنی اللہ کی بات ہے, اس کے اندر اللہ کی بڑائی ہے, تو میرے لیے اس میں کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی مسکرا رہے تھے اور انہوں نے اس کو کہا کہ اے بدو جب تم یہ کہتے ہو سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے سچ کہا, اور جب تم کہتے ہو الحمدللہ تب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے سچ کہا, اور جب تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ تب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے سچ کہا, اور جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے سچ کہا. اب اگر تم یہ کہو کہ اللہم اغفر لی کہ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کر دیا. اب اگر تم یہ کہو کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرمائے اللہم ارحمنی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کر دیا. اور اگر اب تم یہ کہو کہ اللہم ارزقنی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کر دیا. تو سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ایزی ہے, ہمیں مغفرت بھی چاہیے, ہمیں ہر قسم کا رزق چاہیے اپنے جسم اپنی روح ہر چیز کے لیے, اور ہمیں ساتھ ساتھ اللہ کا رحم بھی چاہیے کیونکہ ہم نیکیاں نہیں کر سکتے مگر صرف اللہ تعالیٰ کے رحم کے ساتھ. تو چند الفاظ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست اجر رکھا ہے ہم سب کے لیے. تو اٹس سو ایزی, اپنی دن بھر میں کتنی دفعہ ہم کر سکتے ہیں, اور ایک ایمان والے کا تو یہی حال ہوتا ہے کہ نیکیاں کر کر کے ہم مطمئن نہیں بلکہ اور پریشان رہتے ہیں کہ یا اللہ بس کمی نہ پڑ جائے اور جو کیا ہے وہ قبول ہو جائے, شیطان ان کو ضائع نہ کروا دے, آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ اب یہ کہ اس حدیث کے ساتھ ہم اپنی تفصیل سٹارٹ کریں گے آج. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا آج تھوڑا سا لمبا لیسن ہے لہٰذا ہم نہ تجوید اور ڈرامے کوئی دوسرا سیشن نہیں بلکہ ڈائریکٹ اپنی تفصیل سٹارٹ کریں گے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ تھرسڈے کو ہم نے سورۃ الحدید شروع کی تھی اور اس کی تفصیل مکمل نہیں کری تھی, تو آج انشاءاللہ ہم اسی کی تفصیل کو کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیر واسن جگہ آئی نمبر 21 سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب کرنے کی بجائے مال کے پیچھے بھاگ رہے ہو تم نمازیں چھوڑ رہے ہو تم گھر والوں کو نہیں ملتے اتنے اتنے دن کے مال کما رہے ہو ادھر بھاگنے کی بجائے کرو کیا سابقوا الی مغفرت من ربکم دوڑو بھاگو تیزی دکھاؤ بخشش کی طرف اپنے رب کی طرف یعنی اپنے گناہوں کی بخشش میں کی طرف بھاگو جو گناہوں کی آگ دن رات جلاتے ہو اس کو بجھانے کی کوشش کرو یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے تم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھاگو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ جب دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے نا تو دنیا آپ کے پیچھے بھاگتی ہے یہ اللہ کے نبی کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا یہ چاہیے وہ ہر وقت غم ہے یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں سکون نہیں ہے ایک خاتون تھی کسی ملک میں ملی تو کہنے لگی کہ میرے میاں رات کو سوتے نہیں ہیں میں نے کبھی کیا مسئلہ ان کو کہنے لگی یہ جس ملک میں کاروبار کرتے ہیں جب یہاں رات ہوتی ہے تو ادھر صبح ہو جاتی ہے اچھا تو پھر یہ کیا کرتے ہیں یہ نیٹ پہ بیٹھ کے وہاں کے ڈالر کے ریٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا شیئر گرا ہے کہ گیا اور پھر اس کے بعد بیماری یعنی ایسے ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے عافیت دے کہ بعض دفعہ شیئر کے اوپر نیچے ہوتے ہی ان کے بھی دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں بعض لوگ صرف اپنے خریدے ہوئے شیئر کے ریٹ کم ہونے کی بنیاد پہ یقین کریں یہ کیا زندگی ہے بیوی ناراض ہے اس بات پہ کہ یہ پوری رات ایسے بیٹھتے ہیں اور جب وہاں کریڈ فائنل ہوتے ہیں پھر کہیں آدھی رات کے بعد آ کے سوتے ہیں کہ ان کا دھیان ادھر لگا ہوا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم یہ دیکھو کتنے گناہوں کی آگ جلائی ہوئی ہے جس کو بجھانا ہے ابھی اس طرح ہم بیٹھ کے اپنے گناہوں کو گنے نا ذرا صبح سے کیا کیے کتنے کیے کتنوں کا دل توڑا کتنی نمازیں خراب کی کتنے اصول توڑے تو میرا خیال ہے کہ انسان کو اتنا غم لگ گئے کہ وہ آئندہ گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو روک لے کہ ابھی تو پہلے ہی ڈھیر لگا ہوا ہے تو بھاگو گناہوں کو معاف کرانے کی طرف نیکیاں کرو جیسے بھاگ بھاگ کے گناہ کیے تھے اب بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرو اور توبہ کی شرائط میں سے یہ ایک شرط ہے کہ وہ جسم جس کو گناہوں میں موٹا کیا نا اس کو نیکیوں میں کھپاؤ اب اس کو اللہ کے راستے میں کھلاؤ غم کرو اپنے گناہوں پہ رو وجنت اردھا کا ارد سمائی والارض اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی یا قیمت عرض کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے ورت کے لیے بھی آتا ہے ہم کہتے ہیں کپڑے کا عرض کتنا ہے چوڑائی اس سے پتہ چلتا ہے جنت کی وسعت کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ لمبائی ہمیشہ چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے اور عرض کو قیمت کے معنوں میں بھی لیتے ہیں قیمت اس کی ورث کیا ہے دیکھو وہ جنت جس کی ورث کتنی ہے کار دس سمائی والارض زمین و آسمان کی قیمت کے برابر یعنی ساری دنیا دے دو تو اس کے برابر جنت کی یعنی ویلیو آسمان اور زمین کی ویلیو سے زیادہ ہے کس کے لیے او عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے دیکھ لیجئے ساری خوش فہمیاں دور ہو جاتی ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں سب جنت میں جائیں گے ارے تمہیں کیا پتا کون جائے گا کون نہیں سب جائیں گے واقعی ہمیں تو نہیں پتا لیکن یہ سوچ لینا کہ جنت میں جانا ہے چوروں نے، ڈاکوؤں نے، زانیوں نے، برے کام کرنے والوں نے، تو اس آیت کو پڑھ لیں. او اے دت، ماضی کا سیگا ہے، پاسٹ ٹینس ہے، تیار کر دی گئی ہے، یعنی ریڈی ہے. اس وقت بھی جہنم موجود ہے اور جنت بھی موجود ہے، پر کس کے لیے؟ للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اللہ پر اور رسولوں پر ایمان. یہ کون سا ایمان ہے؟ زبان کا ایمان نہیں ہے، عمل کا ایمان ہے. کیونکہ رسول کی بات آ گئی ہے نا، تو رسول پر ایمان تو ہوتا ہی اس کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کا نام ہے. تو لہذا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ان کو ملے گی یہ جنت. کیا ان کے عملوں کے بدلے میں؟ نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں عملوں پہ تھوڑی ملنی ہے، یہ تو اللہ کے فضل سے ملنی ہے. اور فضل کہتے ہیں زائد کو، فضول لفظ جو ہے نا وہ بھی اسی سے ہے، فضلہ بھی اسی سے ہے، ایکسٹرا چیز کو کہتے ہیں. یعنی فضل سے مراد ہے کہ کسی کے عمل اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے جنت کو خریدے. ملے گی اللہ کی طرف سے، بڑھوتری سے ملے گی. اور یہ فضل ہوگا کس پہ؟ جو نیکیوں کی پونجی لے کے آئے گا. لیکن وہ اتنی تھوڑی ہوگی کہ اللہ کو اس پہ رحم آ جائے گا کہ ساری زندگی کی محنتوں کے بعد کیا لایا یہ. یہ تو ایسے ہی کہ 100 والی چیز خریدنے کو 11-10 کا نوٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو ساری زندگی کی محنت کے بھائی یہ 10 ہی جمع کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا، واقعی یہ چھوٹا ہی تھا، اس کے ہاتھ ہی چھوٹے تھے، جو فرشتوں 90 میرے فضل سے ڈال دو اور اس کو جنت دے. لیکن 10 لانے لازمی، جو شروع کے نہیں لائے گا نا آخر کے نہیں ملیں گے. اللہ کا فضل اس پہ ہوگا جو ساری زندگی نیکیوں کو پانے کی کوشش کرے گا. باقی جو لوگ گناہوں میں شیر ہوں کہ ان پہ اللہ کا فضل ہوگا، جاؤ فرشتوں یہ گناہوں کے ڈھیر لائیں، اب اس پہ میرا فضل ڈال کے اس کو جنت دے دو، یہ نہیں ہو سکتا. مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس آیت کو غلط سمجھنے کی وجہ سے آج بڑے لوگ بے عمل بیٹھے ہیں. اللہ نے سب کو جنت میں لے جانا ہے کیونکہ اس کے فضل سے ملنی ہے. فضل ہونا کس پہ یہ نہیں پتا، کوششوں کے باوجود پوری نیکیاں نہ لا سکے. اور جنت اتنی قیمتی ہے کہ بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں جمع کر لیں تو شاید جنت میں کرتا بھی نہ خرید سکے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں بڑی مہنگی چیزیں ملتی ہیں اور کچھ جگہ سستی بھی ہوتی ہیں. جب آپ دنیا میں تقابل کرتے ہیں نا کہ اچھا یہاں یہ چیز میں اتنے کی لے رہی ہوں اور فلاں ملک میں یہ تو اتنے کی ہو جائے گی، فرق ہوتا ہے. آپ صرف چند گھنٹے سفر کرتے ہیں تو آپ کے پیسوں کی کیا، آپ کی اپنی ویلیو بدل چکی ہوتی ہے. آپ ڈی ویلیو ہیں، آپ سمندر پار کر کے جائیں دیکھیں کیسی ویلیو ہوتی ہے آپ کی. لوگ آپ کو سلام کرنے لگیں گے، رشتے دینے لگیں گے کیونکہ لڑکا باہر رہتا ہے. دنیا میں ہم اس طرح سے ویلیو بنا لیتے ہیں نا. آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ دنیا میں مہنگے سے مہنگے ملک میں کوئی چیز کتنی کو مہنگی ہوگی. میرا خیال ہے، جو میرا ذاتی مشاہدہ یا مجھے کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ شاید ناروے ہی دنیا کا سب سے مہنگا ملک ہے. اللہ بہتر جانے، اس سے بھی تو بڑی چیزیں ہوں گی. ابھی میں ایک ایسے ملک میں گئی ہوئی تھی، مسلم ملک میں، تو ان کی کرنسی بہت بڑی ہے، یعنی وہ دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی ہے کہ حتیٰ کہ ڈالر اور پاؤنڈ بھی اس سے چھوٹے ہیں. اور وہاں کی قیمتیں آپ چیزوں کی دیکھیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں. آپ اپنی زبان میں دیکھیں، وہاں اگر آپ 10 خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کے اپنے ملک کے کئی ہزار بن چکے ہوتے ہیں نا. جنت کی کرنسی جو ہے نا وہ حسنات ہے، نیکیاں، جو آج ہم پانی کی طرح بہاتے ہیں. میں تو کہتی ہوں نیکیاں دینا ہو نا ایک دوسرے کو، تو مائیں تربیت کرے بچوں کی کہ تم نے پانی پینا نا تو تمہیں بھائی دے اور بھائی کو میں دوں، ماں کو بچہ دے، بچے کو ماں دے، بیوی کو شوہر دے، شوہر کو بیوی دے، کہ میرے ہاتھ سے پانی آپ پیئیں گے تو مجھے نیکی شروع، میں اپنے ہاتھ سے پیوں گی تو مجھے نیکی ہے نا. یعنی اتنے ٹرکس ہوتے ہیں نا نیکیوں کو بڑھانے کے جو ہم بالکل ضائع کر دیتے ہیں. روزہ کھول رہے ہیں نا، سبھی کھا رہے ہیں، کھجوریں پڑی ہیں، ہر ایک نے لینی ہے، اور اگر آپ مجھے دے دیں میں آپ کو دے دوں تو میرے اندر آپ کا اجر، آپ کے اندر میرا اجر، بالکل ویلیوز بدل جاتی ہے نا. ہم ساری زندگی کی جو نیکیاں جمع کریں گے نا، ہو سکتا ہے کہ اس کے عوض جنت میں ہم ایک وقت کا کھانا بھی نہ خرید سکے. اتنی مہنگی ہے جنت کی شرٹ. میں یہ کہنے والی تھی کہ دنیا میں اتنی بھی مہنگی لگے نا تو جنت کی ایک ایک شرٹ جو ہے نا وہ ملین ٹریلین نیکیوں سے ملے گی. آپ یہ لگا لیں، بہت ایکسپینسو چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا ان صلۃ اللہ الغالیہ، جان لو کہ اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے، وہ کوئی ڈی ویلیو تھوڑی ہے. آپ وہی چیز کسی سڑک کے کنارے رکھ کے بیچ لیں تو آپ 10 کی بیچیں گے, اسی کو آپ کسی پوش علاقے میں سمندر کے کنارے کے کسی مال میں بیچیں وہ 20 گنا بڑھ جاتی ہے. وجہ کیا کہ اس کی قیمت اس جگہ کا کرایہ, تو کیا جنت قیمتی نہیں؟ جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ, کوڑا کیا تھا؟ وپ, چابک, میرا لے اس کمرے میں بھی رکھا ہو تو دکھے ہی نا, اتنی پتلی سی جگہ میں آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک کوڑا رکھنے کے برابر جنت کی جو زمین کا ٹکڑا ہے نا, وہ خیر من الدنیا وما فیہا, پوری دنیا جو اس میں ہے, پورا گلوب سوچیں اور اس کے ملک سوچیں, اس کے جہاز سوچیں, اس کی گاڑیاں سوچیں, اس کے محل سوچیں, سونے چاندی دیکھیں, ان سب سے جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جو جگہ ہے نا وہ زیادہ قیمتی ہے. تو اب یہ سارا کچھ بھی دیکھے تو جنت میں ایک کوڑا ہی لیں گے صرف, کوڑا رکھنے کی جگہ. حالانکہ اردھا کرد سمائی والر, سب سے ادنا درجے کے جنتی کو جنت میں کتنا ملے گا؟ سبحان اللہ. اس کا ایک خلاصہ آپ, ایک حدیث میرے ذہن میں ہے جس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں, پہلے کئی دفعہ ہو چکی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہے نا, جس کو سب سے آخر میں جنت میں بھیجا جائے گا, اپنی سزا بھگت کے جہنم میں جلے گا, وٹ سو ایور جو بھی ریزن ہوگی آخر میں آئے گا. جب جنت میں آئے گا تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگ آ گئے, ساری جگہ تو لوگوں نے لے لی, میرے لیے کیا بچا؟ خیال آتا نا کہ ہم آخر میں آئے, اب تو بچا کچھ ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو بتا کہ تو کس پہ راضی ہے, اگر جتنا دنیا کا ساری دنیا کا رقبہ تھا کہ تجھے اتنا دے دیں تو راضی ہے؟ تو سوچے گا شاید میرے ساتھ مزاق ہو رہا ہے, کہے گا ہاں راضی ہوں. اچھا اس سے ڈبل, اس سے ڈبل, یعنی اللہ تعالیٰ بڑھاتے جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ جا میں نے تجھے ساری دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ دے دی. یہ سب سے ادنا درجے کی بات ہے. تو آپ سوچیے کہ اعلیٰ درجے والے کا کیا حال ہوگا. اصل بات یہ کہ ہم نے اس جنت کی عرض یا اس کی عرض یا اس کی قیمت پہچانی نہیں ہے. کبھی ہم یہاں اپنے آپ کو اور اپنی چیزوں کو ضائع نہ کریں اگر ہمیں وہاں کی بات یاد آ جائے. ایک بہت ہی اچھے عالم تھے میرے گمان کے مطابق, عبداللہ بہاول پوری, بڑے سادہ منش تھے, یعنی پروفیسر تھے, ظاہر ہے کسی کالج میں پڑھاتے تھے لیکن بالکل سادہ تھے. تو میں نے ایک واقعہ ان کی کیسٹ میں سنا تھا ایک بہت پہلے, اب تو فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی جنت دے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو بھیجا کہیں کچھ خریدنے کے لیے, جاؤ دکان سے چیز لے کے آؤ, ایسی کوئی بریڈ, جب پیسے دیے اس کو, کچھ بھی دیے ہوں گے, جب واپس آیا اس نے چیز دی تو میں نے اس کو پوچھا کہ بیٹا پیسے واپس نہیں بچے؟ تو اس نے کہا ابا وہ 54 بچی تھی, اس دور کا کوئی بھی ہوگا. میں نے دکاندار سے کہا کہ چھوڑو مجھے نہیں چاہیے تم رکھ لو. کہتے ہیں میں نے اس کو ڈانٹا, میں نے کہا تجھے پتا اس 54 سے ایک اینٹ خرید سکتا تھا تو, اور وہ اینٹ تو کسی مسجد میں لگواتا, لے کے آ وہاں کیوں جائے کہ اس کو تجھے نہیں چاہیے تھا نا, اس کو کسی اللہ کے راستے میں لگا دے کہ وہی تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور ہم کتنے شاہ خرچ بنتے ہیں, نیکیوں کے موقع ہمارے ہاتھوں سے یوں پگھلتے ہیں اور ہم شکر کرتے ہیں ہماری جان بچ گئی. میں سوچتی جب بھی ہمیں کوئی نیکی کی دعوت ملتی ہے, کوئی کال ملتی ہے, کوئی اللہ کے دین کی بات ملتی ہے, یا کوئی ہمیں اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے بلاتا ہے, سچ بتائیں کہ اتنی بھی خوشی ہوتی ہے جو کسی کے ایک وقت کھانے کے لیے بلانے کی خوشی ہو؟ اپنے دل کو ہم پوچھ لیں, تو میں کہ میرے گھر آئیے کھانے پہ دعوت ہے آپ کی, اس کی خوشی, اور کوئی کہے کہ آئیں ذرا ایک گھنٹہ بیٹھ کے کوئی اللہ کی بات کریں گے, چلے جائیں گے, ہم خوش بھی ہوں گے. میں آپ کی تو بات ہی نہیں کری کیونکہ آپ تو آئے ہوئے آلریڈی, لیکن عموماً لوگ خوش ہوتے ہیں. فوراً کیا ہوگا, وہ مجھے ادھر جانا, مجھے ادھر جانا. جب کوئی یہ کہے نا تعبیر یا عذر یا حقیقت بھی ہو سکتی, تو سمجھ جائیں کہ اس کو جنت کی بھی قیمت ہی نہیں پتا. ہمارے اور صحابہ کے ایمان میں یہی فرق تھا کہ ان کو یہ فرق سمجھ آ گیا. بس یہ چھوٹا سا نقطہ آپ لوگوں کو اگر سمجھا دیں گے نا, پھر آپ کو نہیں کہنا پڑے گا, وہ پوچھیں گے کہ بتائیں ہم کیا کریں کہ ہمارا راستہ صحیح ہو جائے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے. اب اس کے بعد اگلی دو آیتوں میں خوش رہنے کا راز ہے, اور بڑی پیاری لگتی ہیں یہ آیتیں. فرمایا ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم ان کو پیدا کریں, بے شک یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. مطلب کہ اس آیت کا کہ تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے یا اپنی جان میں کبھی بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا, تو یہ اچانک نہیں آتی, یہ ہم نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. تمہاری تقدیر میں یہ بات بہت پہلے سے لکھی ہوئی تھی کہ یہ مشکل تم پہ آئے گی, اچانک نہیں آتی. اب کرنا کیا ہے؟ مشکل آ گئی, تکلیف آ گئی, پریشانی آ گئی, کریں کیا؟ روئیں دھوئیں؟ نہیں. فرمایا لکیلا تأسوا علی ما فاتکم, ہم نے تمہیں یہ بات اس لیے بتا دی ہے کہ تم غمزدہ نہ ہو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی. فاتک الس فوت سے, چک گئی, جو تمہیں نہیں ملا. غم کیوں کرتے ہو؟ چار دن کی چیز تھی, مل بھی جاتی تو تم نے اس کو چھوڑ ہی جانا تھا نا. یعنی جب کوئی چیز تمہیں نہ ملے, تم چاہ رہے تھے ملے ملے ملے, کوئی جاب, کوئی رشتہ, کوئی گھر, کوئی کپڑا, کوئی زیور, کوئی جوتی, تم چاہ رہے تھے ملے, نہیں ملا, دوسرے نے لے لیا, یا تم نہیں لے سکے, تو کیا ہوا؟ چھوڑو, لا تاسو, غم نہ کرو. تاسو آسا یاسو سے, غم نہ کرو, مایوس نہ ہو, جو چلا گیا اس پہ غم نہ کیا کرو. اور ولا تفرحوا بما آتاکم, اور نہ اترایا کرو اس چیز پہ جو تم کو مل گئی. نہیں ملتا تو غم نہ کرو, مل جائے تو فخر کر کے اترا کے خوشیاں نہ مناؤ, کیونکہ واللہ لا یحب المختال فخور, کیونکہ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی مغرور شیخی خورے کو. کیا بتایا؟ کہ تمہیں تقدیر کے لکھے ہوئے جو پہنچ رہے ہیں نا, یہ پہلے سے لکھے ہوئے ہیں, کوئی تمہاری تقدیر بدل نہیں سکتا. تم چاہو کہ مجھے ملنا ہے اور تم سمجھو کہ فلاں تمہارے حصے کا لے جائے گا اور کسی اور کو مل جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. عموماً یہ اندیشے ہوتے ہیں نا, میری جاب کوئی اور نہ لے لے, میرے حصے کا رزق کوئی اور نہ لے لے, جہاں مجھے اپنے بچوں کا رشتہ کرنا ہے وہاں کسی اور کے بچوں کا نہ ہو جائے. یہ اندیشے ہیں نا دنیا میں, اور انہی اندیشوں کی وجہ سے تعلقات بگڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تمہارا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. آپ یہ بات کہیں نا تو آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے. کبھی آپ نے نیلامی ہوتی بھی دیکھی ہے؟ میرے ذہن میں بہت پہلے کا منظر ہے, ٹی وی میں خبر نامے کے بعد اسٹاک ایکسچینج, اسٹاک مارکیٹ. میرے ذہن میں اس کا کہ جب وہ بولی بولتے ہیں نا تو لوگ اچھل اچھل کے کرسیوں سے کھڑے ہو جاتے تھے, جس کی چلی گئی اس کو دوسرے پہ آ گئی. اسی طرح آن لائن پہ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جب لوگ بولی دیتے ہیں اور جس کی سب سے زیادہ بیٹ ہوتی ہے اس کو وہ چیز ملتی ہے, تو لوگ مطمئن بیٹھے رہتے ہیں. جب اس میں بالکل آخری کے چند سیکنڈ رہ جاتے ہیں نا تو لوگ اس وقت بولی دیتے ہیں. سب نے قیمت سوچی ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ نہ بڑھائیں, اینڈ پہ دیں گے. اس وقت لوگوں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. میں شاید کو پڑھتی ہوں تو مجھے بالکل یہی لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم غم کیوں کر رہے ہو کہ میری چیز کسی اور کو مل گئی. لا تاسو, نہ غم کرو, ما فاتکم, جو چلا گیا, جو فوت ہوگی, جو چیز تم سے چھن گئی, کیونکہ یہ تم سے چھننی ہی تھی. آج یہ تم سے چھنی ہے, اگر تمہیں مل چکی ہوتی تو کیا تم نے یہاں بیٹھ رہنا تھا؟ یہ ہے وہ عقیدہ جو بندہ مومن کو اطمینان دیتا ہے. کیا؟ کہ میرے حصے کا کوئی لے نہیں سکتا اور کسی کا حصہ مجھے مل نہیں سکتا. آپ بتائیں کیا رشتے سارے خوشگوار ہو سکتے ہیں آپس میں اگر یہ یقین آ جائے؟ بالکل ہو سکتے ہیں کہ بھائی میری چیز کسی نے نہیں لینی. کیا پھر آپ کھانا کھلتے ہی بھاگیں گے آگے کہ میری حصے کی بوٹی کوئی دوسرا نہ لے لے؟ یہ سیل کا سائن ہے. بعض لوگ صرف اس لیے دوسروں کو نہیں بتاتے سیل لگی ہوئی ہے کہ پہلے خود جا کے دیکھ لیں. میں سوچتی ہوں کتنے چھوٹے چھوٹے غم اتنے بڑھائے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کپڑا جل گیا, رو رہے آنسو بہا رہے ہیں, تو جل گیا تو جلنے لیں, پھر کیا؟ اس کے علاوہ اور کوئی خوش نہیں رہ سکتا. یقین کریں ہم ساری زندگی تقدیر سے لڑتے ہیں, اور خوشی کا راز تقدیر کو ماننے میں ہے. آپ اگر واقعی خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو آپ کہیں کہ جو میرا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا, اور جو میرا نہیں وہ مجھے ملنا ہی نہیں. آپ پوری کوشش کر لیں آپ کو نہیں ملتی وہ چیز. لوگ اسی کی وجہ سے دشمنیاں پالتے ہیں, بغض پالتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل ہی ساری تقدیریں لکھ لی تھیں. یہی شوہر ملنا تھا, کریں صبر اس, اور یہی بیوی ملنی تھی, آپ کو دوسری نہیں مل سکتی تھی. ہوتی تو ہو سکتا وہ آپ کو قبول نہ کرتی, آپ دیکھیں کس کس معاملے میں ہم جھگڑتے ہیں نا. بعض دفعہ بھائی بہن صرف اس وجہ سے کئی سال نہیں بولتا کہ نہیں, یا تو میں نے رشتہ کرنا تھا, تم نے کسی اور کو کیوں دے دیا. ایسا ہوتا ہے, بعض عورتیں بچوں والی ہو جاتی ہیں, لیکن وہ جہاں سے منگنی چھوٹتی ہے لوگ آپس میں نہیں ملے ہوتے کہ نہیں جی وہاں سے کی بجائے یہاں کیوں کرتی. لڑے جتنا لڑے, میں سوچتی ہوں ہم میں سے اکثر لوگ جو غمزدہ ہوتے ہیں نا دکھی, اس کی وجہ یا ہمارے کس گناہ کی سزا ہوتی ہے تقدیر کو ایکسپٹ نہ کرنے کی, ریئلائز نہیں کرتے. یہ ملنا تھا, رو رہے روتے رہے, کھائیں پیئیں بولیں. اچھا بعض لوگ غم نہیں لگاتے, آپ نے دیکھا کسی کو کچھ نقصان ہو وہ ہنستے ہی رہتے ہیں, نہیں ملی ایک چیز نہیں ملی جی, بیٹا مانگا نہیں ملا, پھر بیٹی ہو گئی, تو کرتے رہے ہوتے رہے, وہ خوش رہتے ہیں. اصل میں ان کو تقدیر کو ماننے کی جزا مل رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ یہ دنیا چار دن کی ہے, تم کیوں غم کرتے ہو اس کی وجہ سے, مل جاتا ہے تو شکر کرو, نہیں ملتا تو صبر کرو, یہی راستہ ہے خوش ہونے کا. اور اللہ تعالیٰ کو فخر کرنے والے پسند نہیں ہے. کون ہوتے ہیں فخر کرنے والے؟ مختال اور فخور کی اب تفصیل آگے آ رہی ہے. نلزینا, یا آپ اس کو پیچھے سے بھی ملا سکتے ہیں کہ کل مختال فخور اللسینا یبخلونا, یعنی فخر کو اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. پہلی بات, بخل کیا ہوتا ہے کہ انسان ضروریات زندگی پر بھی خرچ نہ کرے. دوسرا ان کا جرم کیا, بھیا مرون الناس بالبخل, اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پھر ان کی حالت دوسروں پہ چھپی رہے نا, جب دوسرے بھی بخل کریں گے تو ان کو بھی ہوگا. بس میں کسی جگہ بات ہو رہی تھی اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی, ایک نے پکڑ کے اس نے 10,000 دے دیے, تب جس نے نہیں دیے اس کو بھی تو خود پت لگی ہوئی ہے نا, تو جو خود نہیں دیتا وہ دوسرے کو کہتا چھوڑو دے دو ان کی تو عادت ہے. یعنی وہ ان کو بھی حکم دیتے ہیں کہ تم بھی نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, چھوڑو ان کو دو گے کل پھر مانگنے آ جائیں گے, اس کو بھی دیں. مثال دے رہی ہوں, یعنی جب بندہ خود کوئی نیکی نہیں کرتا نا تو دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتا. کیوں؟ تاکہ میرا یہ جرم جو ہے یہ دوسروں کے سامنے نہ آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ, اور جو کہ اللہ کے حکموں سے روگردانی کرے گا, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز اور ہر تعریف کا مستحق ہے. یعنی اللہ کے حکموں کو سنو اور نہ مانو, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ صورت میں بار بار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے دلوں میں کھوٹ تھا, وہ اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کرنا گھاٹے اور نقصان کا سودا خیال کرتے تھے, خود بھی بخل کرتے دوسروں کو بھی روکتے, کوئی دینے لگتا تو کہتے دیکھو خون پسینے کی کمائی اب تم ضائع کر رہے ہو اور ایسے کر رہے ہو, اور اپنی بھی تو بہت ضرورتیں ہوتی ہیں. اور بعض لوگ تھے کہ پورے گھر کا سامان لے کے آ جاتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکموں کو سن کے بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں اٹھتے, یا تولا تو اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے, جو چونٹیوں کو کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے کہ وہ انسانوں کو نہیں کھلا سکتا, جو دشمنوں کو اتنی بڑی بڑی جگہیں دے رہا ہے کہ وہ غیر اسلامی سرگرمیاں کرے, کیا اللہ تعالیٰ اسلام کی ضروریات نہیں پوری کر سکتا؟ کبھی آپ سوچا کریں اللہ کا حوصلہ. دنیا میں آپ دیکھیے کتنے باطل ادھیان ہیں نا, اللہ نے ان کو کیسی چھوٹ دی ہوئی ہے, اتنے بڑے بڑے ان کے زمین کے ٹکڑے, ان کی عمارتیں, ان کے اسمبلی ہالز, اور کفر اور شرک پھیلتا ہے. اللہ کو کسی کے خرچ کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ وہ غنی الحمید ہے. نہ کرو اس کی تعریف. کچھ لوگ مال خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو, پر تمہاری تعریفوں سے بے نیاز ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا, اس کو استعمال کر لو. دعوت سنیں گے یہاں تک.
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد
آگے دیکھیں گے آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 25 لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور زبردست ہے ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ بینات اور کتاب میزان کے نازل کے ساتھ ساتھ لوہے کے یعنی حدید کے نازل ہونے کی بات کی اور اسی آیت کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الحدید کہتے ہیں آیت کا مضمون دیکھتے ہیں فرمایا کہ لقد ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا کس کو اپنے رسولوں کو بل بینات روشن نشانیوں کے ساتھ یا دلیلوں کے ساتھ اور کس کے ساتھ وانزلنا معہم الکتاب اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی کون سی نشانیاں تھی اور کون سی کتاب تھی بینات کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے وہ تین چیزیں لے کر آئے تھے سب سے پہلی چیز کیا ہوتی تھی کہ کھلی نشانیاں کوئی ایسی چیز جس سے یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ یہ رسول واقعی اللہ کا نبی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور اس کے ساتھ عصا کا معجزہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس قسم کی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، مثلا مردوں کو زندہ کرنا اور بیماروں کو صحت دے دینا. تو بینات سے مراد کوئی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ عام شخص نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. پھر دوسری چیز وانزلنا معہم الکتاب، یہاں کتاب کا لفظ الگ سے استعمال کیا، اور حقیقت ہے کہ جو بھی کتاب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتا تھا وہ بھی ایک قسم کی روشن دلیل ہی ہوتی تھی، اور یہ وہ کتابیں ہوتی تھیں جو اس دور کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری تھی، جو اس دور کے مسائل تھے لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہ کتابیں آتی تھیں، اور ہر دور میں سے گزرنے کے بعد اب آخری کتاب جو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے قرآن پاک کی صورت میں ہم سب کے پاس موجود ہے. تیسری چیز والمیزان، لیقوم الناس بالقسط، اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. یہ میزان کیا چیز تھی، اس کا تذکرہ پہلی دفعہ آیا ہے. نارملی پیچھے جب بھی انبیاء کرام کا تذکرہ آیا تو بینات میں معجزات اور کتابوں کا ذکر آیا، لیکن یہاں میزان سے مراد کیا ہے، یہ وہ معیار حق اور باطل ہے جو ٹھیک ٹھیک ترازو کی طرح تول کر بتا دیتا ہے کہ جو پیغام انبیاء کرام کے ذریعے سے آیا وہی درست ہے. مثال دوں گی پھر سمجھیں گے آپ. آج کے دور میں مختلف قسم کی آوازیں اٹھتی ہیں، کوئی کہتا ہے عورت کو مرد کے برابر کر دو، کوئی کہتا نہیں عورت کا مقام مرد سے بھی بڑھا دو، کوئی کہتا نہیں عورت کے ساتھ مرد کو بھی بچے پیدا کرنے کے کام پہ لگا دو، کوئی مال کمانے کے ذرائع میں کہتا ہے کہ سوشلزم ہی ٹھیک ہے، سب کمائیں اور حکومت کو دے دیں اور وہ سب میں برابر کا بانٹ دے. یعنی نت نئی آوازیں آپ مختلف ادوار میں سنتے ہیں، ڈیموکریسی کے نام پہ، جمہوریت، کمیونزم، سوشلزم، سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے دنیا میں کامیاب ہونے کی یا ترقی کرنے کی کوششیں کرنے کے مختلف نظام پیش کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر اسلام جو آج ہمارے پاس ایک مکمل شکل میں موجود ہے اس کو دیکھا جائے، جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ اور قائم کردہ نظام ہے جس میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر کے کام دیے، مرد کو گھر کے باہر کے دیے، عورت کو اگر بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری دی تو مردوں کو رزق کے معاش کی ذمہ داریاں دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے اس پہ جو معاشرے چلتے ہیں یا جو انسان چلتے ہیں ان کی زندگی میں جو سکون اور خوشی ہوتی ہے وہ اوروں کی زندگی میں نہیں. اور اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ خدا فراموش سوسائٹیز میں رہنے والے دنیا کی ترقی کے عروج پہ آپ کو دکھیں گے، بہترین ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوگی، نرم گرم بستر ہوں گے، لیکن سکون نہیں ہے، کامیاب زندگی نہیں ہے. اور آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معاشرے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا وہ تیر اور تلوار سے نہیں ٹوٹیں گے، وہ اپنے ہی سوشل سٹرکچر کے ٹوٹنے سے ٹوٹ رہے ہیں. فیملی سیٹ اپ جتنا آج ویسٹرن کلچر میں خراب ہو چکا اتنا شاید ہی کبھی کسی دور میں ہوا. 10-12 سال کے ہونے کے بعد بچے اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگے، 15-16 سال کا ہونے کے بعد بچے گھر چھوڑ دیں، اس ماں نے کیا کمایا، اس کی 16 سال کی محنت کہاں گئی. اور جس سوسائٹی میں 70-80-90 سے بھی اوپر کے بوڑھے بوڑھیاں خود کمائی کے لیے کاؤنٹرز پہ کھڑے اور اپنا سامان کھینچتے ہوئے دکھے اور بعض تنہائی کی وجہ سے خودکشی کر لیں، تو کیا یہ کامیاب لوگ ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ ان کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک عجیب سی وحشت دکھے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جو میزان حاصل کیا تھا وہ کیا تھا کہ دین عدل کا دین ہے، انصاف کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے حقدار کو حق دلوایا، لوگوں کے افکار، ان کے اخلاق، ان کے معاملات افراط اور تفریط سے بچاتے ہوئے عدل کے ساتھ قائم کیے، جس کی وجہ سے ہر ایک کو اس کا حق ملا. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کے حالات کو جانتا ہے اور وہی یہ سارے فیصلے کر سکتا ہے. انسانوں کا کام کیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کو دل کی خوشی سے مان جائے، بس یہی ایک راز ہے کامیاب رہنے کا. ورنہ عورت مرد کے برابر تو کیا اس سے اوپر بھی کھڑی کر دی جائے گی تو وہ خوش نہیں رہے گی. سبمیشن اسی کا نام ہے، اطاعت اسی کا نام ہے. تو لیقوم الناس بالقسط سے بات واضح ہو گئی کہ عدل اور انصاف کا قیام بھی اللہ کے دین والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ان کو لوگوں کو ایسے طریقے بتانے چاہیے، ان چیزوں کو عام کیا جائے جن کے ذریعے سے لوگ حقیقت میں عملی زندگی میں بھی وہی سارے قوانین لے کر آئے جو کتابوں میں ملتے ہیں. پھر چوتھی چیز جس کا تذکرہ بعد میں الگ کیا گیا، وانزلنا الحدید، پھر حدید نازل کیا. حدید کا لفظ ہا دال دال سے ہے, لوہے کو کہتے ہیں یعنی آئرن, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں سٹیل کی شکل میں کہہ لیں یا کوئی اور بھی چیز کہہ سکتے ہیں. یہ لوہا کیوں نازل کیا؟ جس میں شدت ہے, سخت قسم کا زور ہے, وہ منافع للناس, اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. اور تیسری چیز حدید کے نازل کرنے میں کیا ہے؟ ولیعلم اللہ, تاکہ جان لے اللہ کے میں ینصرہ ورسولہ بالغیب, کون اللہ اور اس کے رسول کی مدد بن دیکھے کرتا ہے, اور لوگوں کی مدد کی اللہ کو ضرورت نہیں, اس لیے ان اللہ قوی عزیز, اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے, زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے لوہے کے نازل کرنے کی بات تین چیزوں کے تذکرے کے بعد کی. یہ کیا بتاتی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو مشن دیا تھا وہ پہلی تین چیزوں پہ رکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ بینات دکھا کے لوگوں کو اپنا نبی ہونا ثابت کرتے ہیں, وہ کتابیں دکھا کے اور ان کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کر کے زندگی گزارنا سکھاتے ہیں, اور وہ لوگوں کو ایک پرامن معاشرے میں رہنے کے لیے جو طور طریقے وہ سکھاتے ہیں. لیکن جہاں جس نے بھی اس نظام کے راستے میں رکاوٹ ڈالی, جس نے اسلامی طرز زندگی کی یہ چیزیں لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کی, تو پھر چوتھی چیز جو ہے وہ لوہا ہے, اور لوہے سے سب کو معلوم ہے کہ ہتھیار بنتے ہیں. اور یہ آخری چیز ہے. کیا پتہ چلا کہ دنیا میں ایک ہی نظام قائم ہوگا اور وہ اللہ کا دین ہے, اسلام ہے. اس کے لیے سب سے پہلے یہ تین چیزیں ہوں گی, لوگوں کو اسلام کی بڑائی دکھائی جائے گی, کتاب کی تعلیمات عام کی جائیں گی, لوگوں کو مسلم سوسائٹیز اور مسلم فیملیز کا سوشل سیٹ اپ دکھایا جائے گا کہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے, اور اسی تین پہ فوکس رکھیں گے. عام لوگوں کو دین اسلام کی یہی خوبیاں دکھائی جائیں گی. اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اس کو نہ مانے اور وہاں پرسیکویشن ہو, فتنے ہو, اسلام کی وجہ سے لوگوں کو مارا جائے, ان کی عزتیں لوٹی جائیں, تو پھر بالآخر اسلام ہتھیار اٹھانے کی بھی اجازت دیتا ہے. پہلے دن نہیں لوہا اٹھا کے مار دیا جائے گا, ہاں پہلے دن اس لوہے کا بنا ہوا قلم اٹھایا جائے گا تاکہ لوگوں سے اندھیرے دور کیے جائیں, علم کو عام کیا جائے. جتنا اسلامی تعلیمات کو مسلمان عام کرتے جائیں گے, اتنا ہی لوگ خود مسلمان ہوں گے. اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ہماری زبان میں, اور بلکہ زبان زد عام جو بات ہے کہ فلاں جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, فلاں جگہ مارا جا رہا ہے, آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا؟ اصل میں وہ نان مسلم اس گرج میں مارتے ہیں کہ اتنی پیاری چیز تم نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے, ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ مسلمان کو سزا کیوں ملتی ہے؟ اس بات کی کہ اتنا پیارا دین جو اللہ نے تمہیں اس لیے دیا تھا کہ ہمیں بھی دو. کن تم خیر امت اخرجت للناس, سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے دو بار کہ تمہیں اللہ نے بہترین امت بتایا کہ تم اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام دو. ہم سب اس لیے آئے تھے. اب بالفرض آپ سوچیں کہ آپ کے پاس کسی کی جیولری ہے, کسی نے کہا کہ جا کے اس کو دے دیجئے, آپ نے نہیں دی, آپ نے اپنے گھر میں چھپا لی, خود پہننے لگ گئے, تو کیا اس کو حق نہیں پہنچ سکے آپ سے لے؟ آرام سے مانگے گا, آپ نہیں دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ آپ کے اوپر ہتھیار اٹھائے گا. یہ جیولری تو کچھ بھی نہیں. کسی کا سونا آپ کے پاس ہو اور وہ آپ کی جان لے لے یا اپنی چیز لینے کے لیے آپ پہ ظلم کرے, تو کیا جس کی ہدایت آپ کے پاس پڑی ہے کیا وہ لینے کے لیے مسلمان کو نہیں ماریں گے؟ جب کبھی مسلمان پہ کسی کافر کا ہاتھ اٹھتا ہے نا, تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہی وجہ ہے جس کو ہم نے بھی دیکھا کہ مسلمان دین کا پیغام ان تک نہیں پہنچاتے, عام نہیں کرتے, اور دوسری وجہ کیا ہوتی کہ مسلمان خود اس خوبصورت دین پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر غصے میں آ کے وہ مارتے ہیں کہ تم اس کتاب کے باوجود ایسے ہو, تم ختم ہی ہو جاؤ. اور دوسری صورت یہ کہ جب تم نے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا, ہم تمہیں بھی نہیں رہنے دیں گے. تو حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے زور اور زبردستی رکھی ہے, اس سے سیاسی اور جنگی طاقت مراد ہے. اللہ تعالیٰ رسولوں کو صرف قیام عدل کی محض ایک سکیم پیش کرنے کے لیے مبعوث نہیں فرماتا, بلکہ یہ بھی چیز ان کے مشن میں شامل ہوتی ہے کہ اس دین کو عملاً نافذ کیا جائے, اس راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرے تو پھر ہتھیاروں کو اٹھایا جائے. اگلی چیز جہاں لفظ یہ آتا ہے انزلنا. انزل کا لفظ اوپر سے نیچے آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے قرآن پاک میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بارش کے نازل ہونے کی بات ہوتی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوہا کے اوپر سے اترا. سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ لوہا تو پھر اوپر سے نہیں اترا, ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ زمین میں سے نکلتا ہے, کانوں میں سے نکلتا ہے. حالانکہ آیت کے یہ لفظ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ آسمان سے اترتے ہیں. تو اس کے بھی مفسرین نے مختلف قسم کے جواب دیے. پہلا مطلب تو انہوں نے یہ دیا کہ لوہا اتارنے کا مطلب آسمان سے نہیں بلکہ زمین میں لوہا پیدا کرنا ہے. اور اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں کہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے کہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ, اور ہم نے نازل کیا تمہارے لیے چوپایوں کی 8 قسمیں, یعنی کیٹلز کی 8 قسمیں ہیں. اب سب کو پتا ہے کہ بھینس, گائے, بکری جانوروں کے جسم سے پیدا ہوتی ہیں. کبھی ہم نے آسمان سے گائے بکریاں گرتی بھی نہیں دیکھی, لیکن وہاں بھی لفظ انزلنا آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہاں انزلنا کہہ دیا گیا, لیکن اس سے مراد یہی ہے کہ ٹھیک ہے جانور دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن وہ کھانا جو کھاتے ہیں یا جس سے نطفہ بنتا ہے وہ بارش کے اثر سے آتا ہے, اور بارش آسمان سے آتی ہے. سمپل سی بات ہے, اور اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں کہ جس کو نہ سمجھا جائے. دوسرے کچھ ایک اور رائے دیتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, حقیقت میں یہ جو لوہا ہے نا, یہ زمین کی چیز ہے ہی نہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے لیے کہا نا کہ یہ جنت کا پتھر ہے, اور آج آپ اگر اس کی کیمیکل انالیسس کر کے دیکھیں تو دنیا کے کسی پتھر سے وہ نہیں ملتا. پھر اسی طرح زمزم, زمزم کا جو پانی ہے اس کی ترکیب جو ہے وہ دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی. تو جس طریقے سے یہ چیزیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ لوہا آسمان سے برسایا گیا تھا. شروع میں کیسے برسا دیا؟ اللہ نے شروع میں برسا کے اس کے خزانے پہاڑوں کی تہوں میں چھپا دیے, اور اب آہستہ آہستہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے نکال رہے ہیں. اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آج کے دور میں آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ شہاب ثاقب کے ٹکڑے گرے, تو آج بھی دنیا میں کئی جگہوں پہ لوہے کے ٹکڑوں کی بارش ہوتی ہے. یہ جو شہاب ثاقب کا لفظ سنا ہوا ہے, یہ بنیادی طور پہ لوہا ہوتا ہے. امریکہ میں کئی اس کے ارد گرد کے علاقوں میں گرے, بعض دفعہ گرنے کی وجہ سے آگ بھی لگ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اب بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے لوہے کے ٹکڑے گراتا ہے, تو کیا بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے نہیں گرایا ہوگا. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. اگر زمین سے اتارا ہے یا اوپر سے اتارا ہے, ہمارا کام تو یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. منافع للناس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بھی اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھانے کے لیے لوہے کا استعمال کر سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اسلام اگر امن پسند دین ہے تو پھر ان کو ہتھیار بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو دیکھیں کہ ہر ہتھیار چلانے کے لیے نہیں بنایا جاتا, بہت سارے ہتھیار دکھانے کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں. اگر دشمنوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے گھر میں ہتھیار نہیں ہے, تو وہ تو آپ کو آ کے ایک ہی دن میں ختم کر دیں گے. اسی لیے جس طرح اسلحے کا استعمال ہے نا, اسی طرح اس کا اظہار بھی ہے. اور سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے کہ صرف دشمن پر روب ڈالنے کے لیے بھی اگر جنگی تیاری اور اٹامک انرجی حاصل کر لی جائے تو یہ بھی سراسر دین کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون اس سے اور اس کے رسولوں سے بن دیکھے ڈرتا ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو یا اس اسلام کی مدد کرو, تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے کام نہیں کر سکتا, بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان لیتا ہے. وہ کن کہے نا تو سارے دشمن کافر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. اب ابیلوں کو اتار کے اگر ابرہا کے لشکروں کو تباہ کر دیا تھا, تو کیا آج اللہ تعالیٰ چڑیاؤں کے لشکر نکال کے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ختم نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے, لیکن کیوں نہیں کرتا؟ وہ مسلمانوں کو بڑے درجے دینا چاہتا ہے. تم مارو اس کو اپنے ہاتھ سے اور میں تمہیں اس پر بھی اجر دوں گا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک انسان اس مشن کا حصہ بنے, غور کرے کہ کیا رسول جس کام پہ نافذ کیے گئے تھے, کیا ہماری بھی زندگی میں یہ چیزیں ہیں. میں سوچ رہی تھی ان چار چیزوں کو پڑھتے ہوئے کہ ہماری زندگی میں تو دور دور تک یہ چیزیں نہیں ہوتی. کسی راہ چلتے بچے سے پوچھ لیں, مسلمانوں کے بچے سے, کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا. جوان سے پوچھ لیں, بتاؤ زندگی کا مقصد کیا. کسی عورت سے پوچھ لیں, کیا مقصد ہے زندگی کا. کسی مرد سے پوچھے, ہر بندہ جس دور میں ہے نا وہی بات کرے گا. کوئی کہے گا بچے پالنا, کوئی کہے گا بال کمانا, کوئی کہے گا اسکول جانا, اور کوئی کچھ اور کوئی کچھ. بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کی زندگی میں یہ مشن ہو کہ ہم اس لیے بھیجے گئے کہ اللہ کے دین کا خوبصورت نمونہ لوگوں کو دکھایا جائے, اس کتاب ہدایت کو لوگوں کی رینج میں کیا جائے, اس کے ساتھ لوگوں کو اسلامک سوشل سٹرکچر دکھایا جائے, اور پھر نہ ہو تو پھر اسلحے کے زور پہ اس کے بعد پھر اظہار کر کے لوگوں کو دکھایا جائے کہ اسلام کوئی کمزور دین نہیں ہے. جو یہ کر لے گا اس نے اللہ کو دکھا دیا کہ واقعی میں اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہوں. اور کیا اللہ کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا؟ لیا علما کا مطلب یہ اللہ کو تو پتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنا چاہتا ہے. جیسے ٹیچر جو ہوتی ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں اسٹوڈینٹ جو وہ فرسٹ آئے گا, اس کو یقین ہوتا ہے کہ ان 20-25 میں سے فرسٹ کلاس نمبر لے گا, تو کیا صرف اس قیاس کے اوپر اس کو اگلے درجے میں ڈال دیتے ہیں؟ نہیں, ٹیسٹ پھر بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو نیکیوں کے موقع دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ حجت تمام ہو جائے. اللہ کو پتا ہے ہم کل کیا کرنے والے ہیں, لیکن لوگ مانیں گے تھوڑی, وہ کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ تجھے کیا پتا, ہم نے فرسٹ آنا تھا. تو یہی بات ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی. اور بالغیب کا لفظ بھی قابل غور ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو چھپایا ہوا ہے نا, یہ ایک امتحان ہے. بہت سارے لوگ صرف یہ سوچ کے نیکی نہیں کر پاتے کہ چھوڑو اس کا فائدہ کیا ہوگا. کل قیامت کے دن جب اللہ کی ذات میدان محشر میں آئے گی نا, تو اس کو دیکھ کر لوگ جھکنا چاہیں گے. سورت معارج پڑھ سکتے ہیں جا کے, میرا خیال ہے سورت معارج ہے دوسری یا تیسری سورت ہے 29 پارے کی, کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر جھکنا چاہیں گے لیکن نہیں جھک سکیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ دنیا میں سجدوں کی طرف پکارے جاتے تھے جبکہ وہ بالکل صحیح سالم تھے. غالباً سورۃ الحاقہ ہے. لیکن یہ نہیں جھکے اس لیے کہ دنیا میں جھک سکتے تھے, نہیں جھکے تو آج میں جھکنے نہیں دوں گا. دیکھیے کہ ایک شخص ہے وہ گاڑی چلاتے ہوئے خود ہی رولز کو فالو کرتا ہے اور سپیڈ کو کنٹرول رکھتا ہے. پولیس مین کو دیکھ کر اگر کوئی سارے رولز فالو کرے تو کیا اس کو اچھا انسان سمجھا جائے گا؟ یہ تو اللہ نے اپنے آپ کو چھپا کر ہم پہ رحم کیا. آج اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے, یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان نافرمانی کر سکے. پولیس مین کو دیکھ کر, تھانے دار کو دیکھ کر اگر انسان سیدھے ہو سکتے ہیں تو اللہ کی ذات کو دیکھ کر کیوں نہیں ہوتے؟ خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُحْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی, پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. سچ ہے نا, ہر دور میں یہی ہوتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے ساتھ ابراہیم کا تذکرہ کیا, صاحب شریعت نبیوں میں سب سے پہلے نام نوح علیہ السلام کا آتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے دور کے جو بیچ کے لوگ تھے ان میں گناہ نہیں تھا, خاص طور پہ شرک نہیں تھا. تو شرک شروع ہی حضرت نوح کے دور میں ہوا تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے نبی تھے جن کو شریعت ملی, اسی لیے پھر نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں, دوسرا آدم, کیونکہ ان کے دور میں جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی اور ان کو جھٹلایا تو ایک طوفان آیا تھا جس میں سب لوگ تباہ کر دیے گئے تھے اور 70-80 کے قریب کچھ لوگ بچے تھے جس سے یہ دنیا دوبارہ جو تھی شروع ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے نوح اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام جو دوسرے بڑے نبی اس کے بعد جن کا نام آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھیجا. نوح کو کیوں ادھر ان کا تذکرہ کیا کہ اس سے دوبارہ انسانیت کا آغاز ہوا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا کہ دنیا میں جتنے بھی الہامی مذہب ہیں اس وقت یا گزر چکے وہ حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے تھے. تو لہٰذا ابراہیم وجعلنا فی ذریتہما, اور ان دونوں کی نسل میں کیا رکھ دی؟ نبوت والکتاب اور کتاب. اب یہ کون سی کتاب اور کون سی نبوت تھی؟ پچھلے انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیفے دیے ہوئے تھے اور 313 کے قریب کا تذکرہ ملتا ہے. نام تو چار ہی کتابوں کے ہمیں ملتے ہیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 300 سے اوپر کتابیں جو تھی وہ بھیجی تھی, اور ہو سکتا ہے کہ اسی میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کچھ کتابیں ہوں جس کا پیغام وہی ہوگا یقیناً جو آج کے دور میں قرآن پاک کا پیغام ہے. بھیجی تھی کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھیں. لیکن ہوا کیا؟ اللہ کے نبیوں کے دور میں تو لوگ ٹھیک رہتے ہیں, لیکن ان کے جاتے ہی دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. فمنہم محتد, کچھ ہدایت والے ہو جاتے ہیں, اسی پیغام پہ ہوتے ہیں جس پہ اللہ کے نبیوں نے ان کو چھوڑا, لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, ان میں سے اکثر فاسق ہو گئے, نافرمان ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے نکل گئے. یہ کل بھی تھا, یہ آج بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے دور کو دیکھیں, تابعین سے تبع تابعین کا دور بہترین دور تھا, اس کے بعد سے بگاڑ شروع ہو گیا اور آج تو بگاڑ حد کے اوپر پہنچ گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح شمع یعنی کینڈل, اس سے آپ جتنا دور جاتے ہیں نا تو اندھیرا بڑھتا ہے, قریب آتے ہیں نا تو روشنی بڑھتی ہے. نبی بھی نور کا یا ایک ہدایت کا ایک سورس ہوتے ہیں, تعلیمات ان کی نورانی ہوتی ہیں, اس کے نتیجے میں جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہدایت پہ ہوتے ہیں. لیکن جتنا وہ سورس دور ہو جاتا ہے نا تو آہستہ آہستہ پھر نفس کے تقاضے, خواہشات اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے فسق آتا ہے. اور یہ کہانی بار بار دہرائی جاتی ہے, ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے. اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ دور رس پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے نبیوں کے دور میں لوگ اچھے تھے پھر خراب ہو گئے. بالفرض آج کے دور میں ایک ماں ہے, وہ اپنے بچے کے دین کی کوشش کرتی ہے, یا ایک استاد ہے وہ اپنے اسٹوڈینٹس کی اصلاح کی اور تربیت کی کوشش کرتا ہے. اب کیا ہوگا, نہ ماں نے ہمیشہ بیٹھے رہنا ہے نہ استاد نے بیٹھے رہنا ہے. کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہدایت کی شمع جو ہے وہ مان نہ ہو, وہ نور جو ہے وہ کم نہ ہو بلکہ بڑھے. اس کا علاج کیا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بعد والوں کو ٹرین کر دیا جائے. جو علم کا ورثہ آپ کے پاس تھا وہ دوسروں کو دے دیا جائے, جو تربیت کا آپ کا انداز تھا وہی دوسروں کو دیا جائے. اگر ہر ماں اپنا پورا علم اور اپنا تجربہ اپنے بچوں میں منتقل کر دے تو پھر اس طرح سے یہ نسل در نسل سلسلہ چلتا ہے. اگر ہم غور کر کے دیکھیں, اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے دور میں اب وہ تربیت کے انداز نہیں رہے جو آج سے پچھلی جنریشنز کے تھے. اور میں سوچتی ہوں کہ آج اس وقت جو پیرنٹس کی شکل میں ماں باپ دکھتے ہیں, موسٹ لائکلی آپ دیکھ لیجئے کہ 30 سے 40 کے ان بٹوین جو لوگ ہوں گے, وہ لوگ پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے پیچھے سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ سن کے آئے ہوئے. کسی کو مولوی صاحب کی ڈانٹ, کسی کو نانا نے ڈانٹا, کسی کی تربیت دادا نے کی, کچھ نہ کچھ ہولڈ تھا ہمارے کلچر میں تعلیم اور تربیت کا. چلے مار کے پڑھواتے تھے, نماز پڑھا دیتے تھے, یہ نہیں بتاتے تھے کیوں پڑھو, یہ زور زور تھا کہ پڑھو, پردہ کرا دیتے تھے چاہے اس کی حکمت نہ دیں. لیکن اب وہی پیرنٹ اس وقت ماں باپ کی روپ میں, ان میں سے اکثر اپنے بچوں کے ساتھ بہت لینئٹ ہو گئے. اور آج کے دور کا جو ایک بہت بڑا تاغوت ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو زیادہ ٹوکو نہیں, روکو نہیں, کچھ نہیں کہو ان کو, جس سے ان کا کانفیڈینس لوز ہو جاتا ہے اور یہ اور وہ, اور بالکل بیکار بات ہے. اللہ کے نبی نے جو تربیت کے رنگ دیے تھے وہی بہترین ہے. ڈفرنٹ ایج ہوتی ہیں, شروع میں کیا کرو, بیچ میں کیا کرو, اور جوان ہونے پہ کیا کرو, آج بھی وہی چلیں گے. لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب جو ماں باپ خود دین پہ تھوڑے ہوتے بھی ہیں بچوں پہ نہیں ہوتے. اور اس کا عملی اظہار آپ دیکھ سکتے ہیں, مسجدوں میں آنے والے کو دیکھ لیجئے, بوڑھے ہوں گے, باپ ہوں گے, بچے نہیں ہوں گے. ماں حجاب لباس اچھے میں ہوگی, سات پہلو میں جو بچی ہے اس کا لباس ایسا خراب ہوگا کہ جسم کا ایک ایک انگ دکھتا ہے. اس ماں کو خود اپنا لباس پہننا ہوا بھی کیا دکھا. آپ سوچیے ذرا ایک لمحے کے لیے, جب ایک چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے نہیں کرتے تو آپ کا کیا, وہ تو آپ ہی کا ایک دوسرا اکاؤنٹ ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں حقیقت میں فسق سے بچ جائیں اور اسی دین پہ رہیں جس پہ ہمیں رہنا چاہیے, تو ہمیں اپنی زندگی میں اس کی کوشش کرنی ہوگی. اور کوئی اوور نائٹ تبدیلی نہیں آئے گی, اور نہ ہماری موت کا غم ان کو ایک دم دین پہ لے آئے گا. اپنی زندگی میں اس ذمہ داری کو سمجھنا, جب تک ماں خود نہیں سمجھے گی بچے کو کیسے سمجھائے گی. آج کے دور میں تو اتنا اسٹریٹ فارورڈ دور ہے, آپ بچے سے کہنا نماز پڑھو تو وہ پوچھے آپ نے پڑھی ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ پہننا, وہ کہتے ہیں آپ نے کیوں پہننا ہوا ہے, کہہ کے دیکھیں. یعنی اتنا بولڈ زمانہ ہے کہ وہ فوراً آپ کے سامنے آئیں گے. اس وقت کی جنریشنز کے سامنے آپ کو اپنے آپ کو بیسٹ فارم میں لے کے آنا ہے, ورنہ وہ قبول نہیں کریں گے. وہ دور گئے جب آپ کی ماں کہ چپ کرو تو آپ چپ کر دیتے. یہ ماں ہے, ماں باپ کے بارے میں لوگ غلط بات سوچتے بھی نہیں تھے, بس ماں ہے اور باپ ہے. آج تو لوگ فوراً چیک کرتے ہیں, ایسا کیوں, اور میری ماں ایسے کیوں کرتی ہے اور باپ ایسے کیوں کرتا ہے. سوچیے ذرا, یعنی کسی کی بات مجھے تھوڑی سی ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک بچہ تھا تو اس نے کسی کو دیکھا اور اس کا اسلامک گیٹ اپ تھا, اس نے ماں سے کہا کہ یہ انہوں نے کیوں منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, کچھ اس طرح کی بات تھی. تو اس نے کہا کہ بیٹا اسلام میں ہوتا ہے اور نبی کی بھی دعوت تھی یہ تو. تو کہنے کا پھر ابو کی کیوں نہیں ہے؟ اب بتائیے اس کا جواب کون سے ابو دیں گے نا. اب یہ انٹیلیجنٹ دور ہے, بچے بیوقوف نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے ہم ان کی مت مار دیں, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو انسان اپنے بعد والے دور کی فکر اپنی زندگی میں کرے گا اسی کو اللہ تعالیٰ بچائے گا. اور اس کے لیے واقعی سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی فکر بھی لگا دے, کیونکہ بعض کو فکر بھی نہیں ہے. ثم کفینا, پھر ہم نے بھیجا لگاتار علی آثارہم, ان کے نقش قدم پر, برسلینا, اپنے رسولوں کو, یعنی ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. وقفینا بعیسی ابن مریم, ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا. وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے ان کو انجیل دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ, اور جن لوگوں نے ان کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. اور کیا ہوا؟ ورحبانیت, اور رحبانیت کیا تھی؟ وہ نبتدعوہا, انہوں نے ابتدا کی تھی اس کی. ما کتبناہا علیہم, ہم نے نہیں لکھی تھی یہ چیز ان پہ کہ راہب بن جاؤ. پھر انہوں نے کیوں کی؟ ابتغاء رضوان اللہ, بس انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی طلب میں یہ کر لیا, یعنی یہ بدعت انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی طلب میں ایجاد کی. پھر ہوا کیا؟ فما رؤوها حق رعایتها, پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا وہ ادا نہ کر سکے. یعنی بدعت تو ایجاد کر لی رہبانیت کی کہ ہم یہ کریں وہ کریں, لیکن چونکہ خلاف فطرت چیزیں تھیں, نتیجہ کیا ہوا؟ کہ اس کی پابندی نہ کر سکے, جو اس کی رعایت کا حق تھا وہ ادا نہ کیا. پھر کیا ہوا؟ فاتین الذین آمنوا منہم اجرہم, پھر ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے ان کا اجر. وکثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہے. ایک آیت لیکن بہت کچھ ہے اس کے اندر. پہلی بات, حضرت نوح اور ابراہیم اور ان کی اولادوں کا تذکرہ تھا. پھر ان میں سے کچھ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ جو تھے وہ اس کی طرح چلے. پھر کیا ہوا؟ نبوت کا سلسلہ آگے بڑھا. ثم کفینا, پھر ہم نے بھیجا. کفینا کا لفظ پیچھے گزر چکا, قاف واو اس کا روٹ ہے. قفوا کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ, ایک کے اوپر دوسرا چڑھا ہوتا ہے نا, جیسے کلپس کلپس ہوتے ہیں. تو مراد یہ کہ کسی چیز کا لگاتار ہونا, ایک آتا تھا پھر اس کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں دیا. انسانوں کے اندر یہ سارا سلسلہ موجود تھا, اور ایک کے بعد ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتے رہتے, جس کی وجہ سے لوگ ہدایت کی طرف رہتے. حتیٰ کہ کیا ہوا کہ وقفینا عیسی ابن مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے یہ شروع ہوئی تھی ان کے 12 بیٹوں سے, اور آخری نبی تھے عیسیٰ ابن مریم. یعنی انسانیت کا قافلہ چلتے چلتے کئی صدیوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم پر آ گیا, یہ آخری دور نبی تھے. گویا کہ نبوت کا سلسلہ عیسیٰ ابن مریم تک پہنچ گیا. ان کو کیا دیا؟ وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے ان کو انجیل دی. یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے, اور کئی آئے, 4000 کے قریب نبی کہتے ہیں بنی اسرائیل میں تھے, یہ سب تورات کی تبلیغ کرتے تھے, اولڈ ٹیسٹامنٹ. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی ابتدائی زندگی میں تورات ہی کو پروموٹ کیا, وہ اسی کی باتوں کو بیان کرتے. لیکن پھر ان کی دنیا سے جانے کے جو دن قریب تھے, یعنی آسمانوں پہ بلانا تھا, اس سے پہلے جو آخری دنوں کے جو خطبات اور دروس تھے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں انجیل کی شکل میں پائل اپ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل دی. یہاں تک تو بات واضح ہے. اب ہوا کیا کہ عیسیٰ دنیا سے چلے گئے, آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. کچھ ان کے ساتھی تھے جن کو حواری کہا جاتا ہے, یہ سب پیچھے پڑ چکے ہیں. اب اگلا عیسیٰ تھوڑا سا ترجمے کے اعتبار سے کنفیوزنگ ہے, اس لیے اس کو تھوڑا سا آپ کو توجہ رکھنی پڑے گی, سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے. اور وہ کیا؟ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ, اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جو اس کی پیروی کرتے تھے. خو سے مراد کون ہے ادھر؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کے دلوں میں ہم نے رکھ دی کیا رافتوں و رحمہ، دو لفظ ہیں، ایک ہے رافت اور ایک ہے رحمہ، دونوں کا تقریباً ایک ہی جیسا میننگ ہے، لیکن جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں جیسا کہ یہاں بولے جا رہے ہیں تو فرق نوٹ کر لیجئے دونوں کا. رافت سے مراد ہوتی ہے وہ رقیق القلبی جو کسی کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر کسی انسان کے دل میں پیدا ہو، کسی کو بیمار دیکھ کر دل میں درنرمی آ جانا، حادثے کا شکار دیکھ کر، زلزلے کا شکار دیکھ کر، تکلیف اور مصیبت کے موقع پہ جو جذبات دل سے ابھرتے ہیں ان کو رافت کہتے ہیں. اس کے برعکس رحمت سے مراد وہ جذبہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے کتنا خوبصورت ربط ہے دونوں میں، کہ رافت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نا تو پھر رحمت دل میں ابھرتی ہے اور بندہ کام کرتا ہے. بعض دفعہ رافت ہوتی ہے لیکن رحمہ کوئی نہیں ہوتی، ہم صرف خبریں سن کے لوگوں کے حالات پہ افسوس کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آگے بڑھ کے اس کام کے اندر اپنی مدد ڈال دینا، اس بندے کی مصیبت کو دور کر دینا جو ہے اس کا تعلق رحمت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تحت یہ بتا دیا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم طبیعت کے تھے، ہلکے خدا پر بہت زیادہ رحیم اور شفیق تھے، ان کی سیرت کا یہی اثر ان کے پیروکاروں میں گیا اور وہ بھی اللہ کے بندوں پر ترس کھاتے تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کرسچینٹی میں محبت کی بات بہت ہے جیوز کی نسبت. جیوز عموماً سختی کی بات کرتے ہوئے دکھیں گے، لیکن کرسچینز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر ہی محبت کی بات، آج تو اس میں بالکل ہی اور ہی زیادہ چیز آ گئی نا کہ ایکسٹریم دوسری پہ چلے گئے کہ لو لو کرتے رہو، عذاب کی بات نہ کرو، نہیں نہیں اللہ کسی کو نہیں پکڑے گا، وہ تو بہت ہی رحیم ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. انہوں نے اسی اپنے اچھے جذبے کو زیادہ ایکسٹریم پہ لے لیا. لیکن بہرحال حصہ آیت کا اتنا سمجھ آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے ان کے دلوں میں رافت بھی تھی اور رحمت بھی تھی. یہ دو تو تھیں، تیسری کیا تھی؟ وہ رہبانیہ. اور رہبانیت کیا تھی؟ یہ اللہ نے نہیں ڈالی، پیچھے دیکھے گا کہ وجعلنا ہم نے ڈالا دلوں میں، لیکن رہبانیت کے بعد کیا گیا؟ نبتدعوہا، مراد کیا کہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ہی شروع کر لی. اگر لفظ نبتدعو کو پہلے دیکھ لینا، یہ وہی لفظ ہے جس سے اردو میں ہم آج ایک لفظ بولتے ہیں بدعت، عربی کا لفظ ہے بدعا، کسی نئی چیز کو پیدا کرنا. تو بدعت کیا ہے؟ ان کو ہم نے تو نہیں راہ بنایا تھا، لیکن انہوں نے بنا لیا کیسے؟ خود ہی اپنے دل میں. یعنی اس سے آپ سمجھ لیجئے لفظ رہبانیت کو تھوڑا سا، کہ رہبا، رہب سے رہبانیت ہے. تو رہبانیت کہتے ہیں مسلک خوف زدگان، خوف زدہ لوگوں کا مسلک آپ یہ کہہ لیں. اصطلاحاً رہبانیت کہتے ہیں کسی شخص کا خوف کی بنا پر قطع نظر اس کے کہ وہ کسی کے ظلم کا خوف ہو، یا دنیا کے فتنوں کا خوف ہو، یا اپنے نفس کی کمزوریوں کا خوف ہو، تارک دنیا بن جانا. یعنی کسی شخص کا خوف کی بنا پر دنیا کو ترک کر دینا اور دنیاوی زندگی سے بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لے لینا، کسی کونے میں جا کے بیٹھ جانا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے کس لیے شروع کی تھی؟ ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے. اس جملے کے دو مطلب ہیں. نمبر ایک، ہم نے تو رہبانیت فرض نہیں کی تھی کہ جنگلوں میں جاؤ اور بیٹھو، لیکن انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے خود ہی یہ کام کر لیا. ٹھیک ہے، نمبر ایک، ہم نے نہیں کہا تھا، بس انہوں نے بڑھ کے خود ہی اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کر لیا. دوسرا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ رہبانیت ہماری فرض کی بھی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے اسے خود اپنے اوپر فرض کر لیا. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن بات ہے رہبانیت کی، کہ رہبانیت اصل میں ایک غیر اسلامی جذبہ ہے. کسی بھی دور میں کسی نبی کے دین میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں تھا. آج مسلمانوں کو اگر اپنے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. مسند احمد کی روایت ہے. ایک اور روایت وہ بھی مسند احمد اور ابی یعلیٰ کی ہے، آپ نے فرمایا رہبانیت خاصہ الامتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری اس امت کی رہبانیت تو جہاد فی سبیل اللہ میں ہے، تو آج ہماری اس امت میں روحانی ترقی کا ذریعہ ترک دنیا نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے. آپ دنیا کو ترک کر کے اللہ کا قرب یا اللہ کی رضا نہیں پا سکتے، ہاں اللہ کے راستے میں سٹرگل کر کے، رات دن محنت کر کے، اللہ کے دین کو پھیلا کر، اللہ کے دین کو سیکھ کر اور دشمنوں کی اٹھی ہوئی تلواروں کا جواب دے کر آپ اللہ کی نظر میں راہب بن جاتے ہیں. امت مسلمہ نہ فتنوں سے ڈر کے جنگلوں میں بھاگتی ہے نہ پہاڑوں کی طرف بھاگتی ہے، بلکہ یہ لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ ساری رات نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا. ہم ہوتے کہتے ماشاء اللہ وا سبحان اللہ کیسے پیارے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اما واللہ لأخشاکم اللہ واتقاکم، فرمایا خدا کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہوں، مگر میرا یہ طریقہ نہیں ہے کیونکہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں رکھتا، کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں اور جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کو مجھ سے کوئی واسطہ نہیں. جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے انکار کیا اس کو مجھ سے پھر کوئی دخل نہیں ہے. اسی طرح ایک اور روایت ابو داؤد کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے. ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تھا تو اللہ نے پھر اسے سخت پکڑا، دیکھ لو وہ ان کے بقایا راخب خانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں. اشارہ تھا کرسچنز کی طرف کہ یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے یہ پابندیاں کی اللہ کی مرضی کے لیے کی تھی لیکن اس کو نبھا نہ سکے. فما راؤہا حق رعایتہا، کتنی بڑی بات ہے، اتنا گہرا اصول اسلامی فقہ کا بھی یہ کہ انسان کبھی اپنے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالے اس کے بعد میں اس کو نبھا نہ سکے. ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں روز روزہ رکھوں. آپ نے کہا ایسا نہ کرو. کہا کہ کیا کروں؟ کہا مہینے میں تین رکھ لو. کہا اللہ کے نبی اس سے بھی زیادہ استطاعت ہے. کہا اچھا ایسا کرو ہر مہینے کی پیر اور جمعرات کو رکھ لو. کہنے لگے اس سے بھی زیادہ استطاعت ہے. آپ نے کہا کہ پھر تم ایسا کرو کہ سو میں دو دی رکھ لو، ایک دن روزہ ایک دن نہ روزہ. کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا کہ جب آخری عمر میں بوڑھے ہوئے، کمزور تھے، بیمار تھے، تو کہا کرتے تھے کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی آپشن کو مان لیا ہوتا. فما راؤہا حق رعایتہا. ایک حدیث بہت خوبصورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ اس میں سے ہمیشہ آسان چیز کو چنتے. آج آپ دیکھیے، ابھی میں آپ کو کچھ سٹوریاں سناتی ہوں رہبانیت کے نام پہ جو لوگوں نے گھڑی ہوئی تھی، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آج بھی کئی نام نہیں لینے کو دل جاتا لیکن آج کئی لوگ اللہ کا قرب پانے کے لیے اور اس میں اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے اسی قسم کی کچھ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان کو پسند کرتے ہیں. مثلا آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آدھی سڑک پہ دھوپ ہے، آدھی سائے میں، گرمی کی دوپہر ہے، کہاں جائیں گے آپ؟ آپ کو سائے میں جانا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم جتنا مشکل کام کریں گے اتنا اللہ کو زیادہ پسند آئے گا، ایسا نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا ہم عیسائیت کے ساتھ رہبانیت کو دیکھتے ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ مسئلہ رکھ کر ہم سب کو کتنے کاموں سے بچایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دین وہی تھا جو اللہ نے چاہا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. کیا ساتھ ساتھ آج اپنی امت مسلمہ کے بگاڑ کو بھی سمجھیں گے؟ آج اتنے گروہ کیوں بن گئے؟ آج اتنے مسلک، اتنے فرقے کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ آپ کو اس واقعے سے انشاءاللہ سمجھ آئے گی. تقریباً 200 سال تک حضرت عیسیٰ کے بعد عیسائیت میں رہبانیت نام کا کوئی لفظ نہیں تھا، کوئی بدعت ایسی نہیں تھی. شروع سے ہی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حد سے زیادہ کچھ ایسا کام کرنا چاہتے تھے کہ کوئی نیا کام کریں جس میں درویشانہ زندگی ہو، شادی نہ کی جائے. لیکن بہرحال حضرت عیسیٰ کے قریب کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن تیسری صدی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد تیسرا سال شروع ہوا، 300 سال جب ہوئے، تو یہ ایک فتنے کی طرح پھیلی. تین بڑے سبب تھے رہبانیت کے پھیلنے کے. نمبر ایک، اس دور میں اتنی زیادہ شہوانیت اور بد کرداری اور دنیا پرستی عام ہوئی، جیسے آج آپ دیکھیں لسٹ، گلیمر، ایٹ ونگ، بی میری، ہر بندہ شراب کے نشے میں دھت رہنا چاہتا ہے. تو ان کے مذہبی علماء نے اس توڑ کو ان کے اس برائی کے اور شہوانیت کے توڑ کو توڑنے کے لیے اعتدال کی بجائے اور ہی انتہا پسندی کی راہ اختیار کر لی. بات سمجھ رہا؟ بالکل ایسے جیسے آج کے دور میں مسلمانوں میں کچھ دین والے بھی انتہا پہ چلے جاتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ عورتیں بہت فیشن کرتی ہیں, برہنا ہے یا بے پرد پھرتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کچھ پہننے اوڑھنے کی ضرورت نہیں, بیٹھ جاؤ گھروں میں, عورت کچھ نہیں کھا سکتی, عورت کچھ نہیں کرتی. یعنی ایکسٹریم پہ ہے, نیت اچھی, اس سورس کی ریزن بہت اچھی تھی. ان کے مذہبی علماء بے حیائی اور بد کرداری اور ایسی چیزوں کو روکنا چاہتے تھے, لیکن انتہا پہ چلے گئے. اعتدال کو چھوڑ کے جب انتہا پہ جائیں گے, آپ یاد رکھیے فطرت کا نظام بگڑے گا. انہوں نے عفت اور پاکدانی پر اتنا زور دیا کہ عورت اور مرد کا تعلق آپس میں رکھنا یا اس کا تذکرہ کرنا اس دور میں نجس قرار دیا گیا. حتیٰ کہ نکاح کرنے کو بھی لوگ ناپسندیدہ سمجھنے لگے. آج بھی آپ دیکھیے کئی لوگوں کے ہاں نکاح کا صرف تصور جو ہے وہ ایک صرف جسمانی تعلق ہے, حالانکہ یہ اس سے بہت بڑھ کے ایک تعلق ہوتا ہے. چلتی چلتی گاڑی مڑ کے ایک دوسری روڈ پہ آ جاتی ہے, زندگی کا رخ مڑ جاتا ہے, ساتھ رہنے والے اور لوگ ہوتے ہیں, کیا صرف اس میں جسمانی تعلق کی بات ہے؟ بالکل اسی طرح لوگ شادی کرنے کو اپنے لیے ایک بہت بڑی چیز سمجھنے لگے, اور لوگ بتاتے ہوئے ڈرنے لگے کہ ہم شادی شدہ ہیں. وہ سوچتے تھے نہیں ان کا کیا کام ہے اس سے. اور آج بھی یہ چیز موجود ہے. مجھے خود ایک خاتون نے تقریباً 50-60 میں کبھی ہوں گی جب میری ان سے بات ہوئی, کہنے لگی کہ پچھلے 15-20 سال سے جب سے میرا چھوٹا بیٹا پیدا ہوا میں نے اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیا. میں نے کہا کیوں, خیریت کی, کیا مسئلہ ہوا؟ کہنے لگی کہ میں درود شریف بہت پڑھتی ہوں یا میں ذکر وظائف بہت کرتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ میں اتنا پاک کام کرتی ہوں اور میں, یعنی میری زبان پاک ہے, تو مجھے یہ چیزیں گندگی لگتی ہیں. اب آپ دیکھیے یہ وہی ربانیت کا ایک درست نیم ہے نا, کہ لوگ عام تعلق کو بھی بالکل دوسرے حال پہ چلے جائیں. یہ تو ایسی جیسے کوئی کہے کہ میں نے کھانا نہیں ہے. بہرحال ایک یہ بہت بڑی وجہ تھی. ایک دوسرا ریزن جو تھی وہ ربانیت کو پھیلانے کی, وہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے مذہب کو وسعت دینے کے لیے, اس کی نشر و اشاعت تشہیر کے لیے کیا کہ ہر برائی کو اپنے دائرے میں ڈال دیا تاکہ لوگ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آئے. کرسچینز کے علماء نے ہر قسم کے لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں زیادہ شہرت ملے. اب ہوا کیا کہ کچھ لوگ تھے جو بت پرستی کرتے تھے, اس دور میں پرانے کچھ ان کے بت تھے, یہ ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں, آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ وہ دور تھا کہ جب پہلی دفعہ کرسمس کا تہوار منایا جانے لگا. پیگن کلچر سے کچھ ان کے مجسمے تھے آئس اور ہورس نام کے, انہوں نے ان کو بھی اپنے دین میں شامل کیا, تعویذ گنڈے جن بوت بگانے, ان کے علماء نے صرف یہی کام شروع کر دیے کہ جس سے وہ کسی کی فالگیری کرتے, غائب کی باتیں پوچھتے, جن دکھاتے بتاتے. اب اس سے ان کا دین بہت معروف ہوا. عام لوگوں کو دین پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے, لیکن اس طرح کے باتیں کرنا جس میں تعویذ گنڈا اور اس طرح کے کام ہو, یہ اچھے لگتے ہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے پھر کچھ ایسی جگہ بنائی, وہاں کچھ خاص لوگ بٹھا دیتے تھے, کسی کو ننگا کر کے بٹھا دیتے, کوئی گندا سر میں مٹی ڈال کے بیٹھا رہتا. اور عیسائیت میں ولایت کا یہ تصور ہو گیا کہ جو ولی ہوگا وہ کپڑوں سے پاک ہوگا, جسم پہ اس کے کپڑا کوئی نہیں ہوگا, وہ نہائے گا نہیں, وہ دھوئے گا نہیں. اس طرح سے رہبانیت ان کے اندر آئی. ایک تیسری وجہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی کتاب سے تعلق توڑتا ہے تو اس کے پاس وہ کرائیٹیرین ختم ہو جاتا ہے. جیسے اگر رولز اینڈ ریگولیشن کی بک ہی گم ہو جائے کسی ادارے کی, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی کرائیٹیرین ہی نہیں رہ گیا جس پہ لوگوں کو پرکھے. بالکل یہی ان کے ساتھ ہوا. ان کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لیے کوئی مفصل شریعت نہیں تھی, کوئی واضح سنت نہیں تھی. حضرت موسیٰ کی شریعت کو یہ چھوڑ چکے تھے. تنہا انجیل کے اندر کوئی مکمل ہدایت نامہ ہی نہیں تھا, کیونکہ انجیل تو جس صرف اخلاقی کتاب تھی. اس لیے پھر ان کے جو مسیحی علماء تھے باہر کے لوگوں کے فلسفے اور ان کے طور طریقوں کو اپنے دین میں لانے لگے. اس سے ڈفرینٹ طریقے کی چیزیں ان کے دین میں آئیں. کوئی کہیں گیا, کوئی کسی جگہ گیا, کسی نے بھکشوں کے اور بدھ مت مذہب سے کچھ لیا, کچھ نے ہندو جوگیوں سے لیا, کچھ سنیاسیوں سے لے کر آئے, کچھ نے مصر کے کچھ ایسے فقیر تھے ایران سے افلاطون. یعنی یہ لمبے چوڑے کام ہے کہ اس دور میں اصل دین کرسچینٹی کا ختم ہوا اور اس کی جگہ ان کے اندر یہ سب کچھ شروع ہو گیا. یہ وہ دور تھا کہ جب کرسچینٹی ٹوٹی. ہمیں تو اپنی تاریخ نہیں پتا, ان کی کہاں پتا ہوگی, لیکن ان کے بڑے بڑے آج بھی نام ہیں جو میں آپ کو نہیں لکھانا چاہتی, فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس سے. لیکن اس دور میں عیسائیوں میں رہبانیت کا دور جو تھا وہ شروع ہوا. ایک سینٹ تھا ان کا, اینتھنی اس کا نام تھا, وہ تھا موجد رہبانیت والے مذہب کا. 250 عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے کے 250 سال کے بعد ہوا. اس کو انہوں نے کس نام سے کیا, ایک خانقاہ بنائی. وہ ساری چیزوں کو اگر اسکپ کرتے ہوئے اگر میں آپ کو صرف بتا دوں کہ اس میں کرتے کیا ہیں, نمبر ایک مختلف قسم کی ریاستیں کرتے, نت نئے طریقوں سے جسم کو اذیت دینا, یہ ہے رہبانیت. ہر راہب دوسرے راہب پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے. میں آپ کو کچھ کوٹیشن ان کی کتابوں ہی کی پڑھ کے سناتی ہوں. اسکندریہ کا سینٹ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا تھا, 80 پاؤنڈ کا وزن اٹھائے رکھتا تھا. 6 مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا اور زہریلی مکھیاں اس کے برہنا جسم کو کاٹتی رہی. اس کے مرید سینٹ یوسیوبیس نے پیر سے بھی بڑھ کر ریاضت کی. وہ 150 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے پھرتا تھا. 3 سال تک ایک خشک کنویں میں پڑا رہا. سینٹ سبیوس صرف وہ مکئی کھاتا جو مہینہ بھر پانی میں بھیگ کر بدبودار ہو چکی ہوتی. سینٹ میسا پیورن 40 دن تک خاردار جھاڑیوں میں پڑا رہا اور 40 سال تک اس نے زمین کو پیٹ نہیں لگائی یعنی سویا نہیں. سینٹ پاخیومیس نے 15 سال اور ایک روایت کے مطابق 50 سال زمین کو پیٹ لگائے بغیر گزار دیے. ایک ولی سینٹ جان 3 سال تک عبادت میں کھڑا رہا. اس پوری مدت میں وہ نہ کبھی بیٹھا نہ لیٹا, آرام کے لیے بس ایک چٹان کا سہارا لے لیتا. اس کی غذا صرف وہ تبرک تھا جو ہر اتوار کو اس کے لیے لایا جاتا تھا. پھر ایک اور سینٹ تھا, وہ عیسائیوں کے اولیاء کبار میں شامل ہوتا, یعنی بڑے اولیاء کرام جو ہوتے ہیں. ہر ایسٹر سے پہلے پورے 40 دن فاقہ کرتا. ایک دفعہ وہ پورے ایک سال تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہا. کئی دفعہ وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ایک کنویں میں جا رہتا. آخر کر اس نے شمالی شام کے قلعے سیمان کے قریب 60 فٹ بلند ایک ستون بنایا جس کا بلائی حصہ صرف 3 فٹ کے گھیر میں تھا اور اوپر کٹہرا بنا دیا, یعنی اتنا اونچا ستون بنایا. اب ڈر ہوتا ہے گروں گا تو اوپر وہاں ایک ہینڈل بنا لیا. اور اس ستون پر اس نے پورے 30 سال گزار دیے. دھوپ بارش سردی گرمی سب اس پر گزرتی رہی, وہ کبھی ستون سے نیچے نہ آتا. اس کے مرید سیڑھی لگا کر اس کو کھانا پہنچاتے اور اس کی گندگی صاف کرتے. پھر اس نے ایک رسی لے کر اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لیا, یہاں تک کہ رسی اس کے گوشت میں پیوست ہو گئی. یعنی وقت کے ساتھ جسم تو بڑھتا ہے نا, رسی جو تھی جسم میں گئی, گوشت سڑ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے. جب کوئی کیڑا اس کے پھوڑوں سے گر جاتا تو وہ اسے اٹھا کر پھر پھوڑے ہی میں رکھ لیتا اور کہتا, کھا جو کچھ خدا نے تجھے دیا, یعنی میرا جسم تھا تجھے خدا نے دیا. مسیحی عوام دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے تھے. جب وہ مرا تو مسیحی عوام کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ عیسائی ولی کی بہترین مثال. آج ہے ہمارے ہاں یہ خانقاہی نظام, کیسے یہ باتیں نہ انسان کرے قرآن پڑھاتے ہوئے. آج امت مسلمہ کہاں کھوئی بھی ہے, ولیوں کی کرامتیں, اولیاء کرام کے قصے, اماموں کے قصے, کئی من گھڑت, کئی صرف دیکھے بھلے اور کہتے ہیں صدیوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں, اب ہمیں یہ کیوں برا لگے اور کیوں اچھا لگے. یہ وہی جراثیم ہے جو آج ہمارے ہاں تصوف کے نام پہ آئے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا, آج جتنا خانگاہی نظام ہے, یہ تو میں آپ کو ان کی کتابوں کے پڑھ کے سنا رہی ہوں. آج جا کے آپ صرف مسلمانوں کے اندر کچھ درگاہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو گھن آئے گی جو کچھ وہاں ہو رہا. بہرحال کچھ اور سنیے, اور ایسی چیزیں میں اس لیے بھی پڑھ کے سناتی ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کوئی میرے اپنے ذاتی خیالات ہیں, اور اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہو. اس دور کے عیسائی اولیاء کی جو خوبیاں بیان کی گئیں وہ ایسی مثالوں سے بڑی ہیں. ایک ولی کی تعریف یہ تھی کہ وہ 30 سال تک بالکل خاموش رہا, کبھی اسے بولتے نہیں دیکھا گیا. کسی نے اپنے آپ کو ایک چٹان سے باندھ رکھا تھا, کوئی جنگلوں میں مارا مارا پھرتا, گھاس پھوس کھا کر گزارا کرتا, کوئی بھاری بوجھ ہر وقت اٹھاتا, کوئی تو کو سلاسل اپنے آزاد جکڑے رکھتا. کچھ حضرات جانوروں کے بھٹوں یا خوش کنوؤں یا پرانی قبروں میں رہتے, کچھ دوسرے بزرگ ہر وقت ننگے رہتے اور اپنا سطر اپنے لمبے لمبے بالوں سے چھپاتے اور زمین پر رینگ کر چلتے. ایسی ہی ولیوں کی کرامت کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے, اور ان کے مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں خانقاہوں میں محفوظ کی جاتی تھی. ایک کوہ سینا کے نیچے سینٹ کیتھرین کی خانقاہ میں ایسی ہڈیوں کی ایک پوری لائبریری سجی ہوئی ہے جس میں کہیں اولیاء کی کھوپڑیاں کرینے سے رکھی ہوئی تھیں, کہیں پاؤں کی ہڈی, کہیں ہاتھوں کی ہڈی, اور ایک ولی کا تو پورا ڈھانچہ ہی شیشے کی ایک الماری میں رکھا ہوا. اللہ حافظ. ایک دوسری خصوصیت تھی رہبانیت کے نام پہ, یہ تو ہم نے دیکھ لی. دوسری کیا تھی, وہ ہر وقت گندے رہتے تھے اور صفائی سے سخت پرہیز کرتے تھے. نہانا یا جسم کو پانی لگانا ان کے نزدیک خدا پرستی کے خلاف تھا. جسم کی صفائی کو وہ روح کی نجاست سمجھتے تھے۔ سینٹ اتھاناسیوس بڑی عقیدت کے ساتھ سینٹ اینتھنی کی یہ خوبی بیان کرتا ہے کہ اس نے مرتے دم تک کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے۔ سینٹ ابراہم جب مسیحیت میں داخل ہوا پورے 50 سال اس نے نہ منہ دھویا نہ پاؤں دھوئے۔ ایک مشہور راہبہ کماری سلویا نے عمر بھر اپنی انگلیوں کے سوا جسم کے کسی حصے کو پانی نہیں لگنے دیا۔ تیسرا ربانیت کا جو اثر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اس دواجی زندگی کو بالکل عملاً حرام کر دیا جائے۔ نکاح کے رشتے کو کاٹ پھینکنے میں سخت بے دردی سے کام لیا۔ چوتھی اور پانچویں صدی کی تمام مذہبی تحریریں اس خیال سے بھری ہوئی ہیں کہ تجرد کہتے ہیں اکیلا رہنا، تجسد سے بڑی اخلاقی قدر بن گئی، یعنی کوئی شادی نہ کرے کمارا رہے تو وہ ان کو سب سے اچھا لگتا۔ اور عفت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جنسی تعلق سے قطعی احتراز کرے، خواہ وہ میاں بیوی ہی کا تعلق کیوں نہ ہو۔ پاکیزہ روحانی زندگی کا کمال یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان اپنے نفس کو بالکل مار دے، اس میں جسمانی لذت کی کوئی خواہش تک باقی نہ چھوڑے۔ ان لوگوں کے نزدیک خواہش کو مارنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس سے حیوانیت کو تقویت پہنچتی ہے۔ ان کے نزدیک لذت اور گناہ ہم معنی تھے، یعنی لذت لے لینا، اچھا کھانا کھایا آپ کو لذت ملی، یہ گناہ تھا ان کے ہاں۔ حتیٰ کہ مسرت بھی ان کی نگاہ میں خدا فراموشی کی مترادف تھی، یعنی کوئی ہوش بھی نہیں ہو سکتا۔ سینٹ باسیل ہنسنے اور مسکرانے تک کو ممنوع قرار دیتا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ سن لیجیے۔ جب آپ فطرت پہ پابندی لگائیں گے نا، حلال کے اوپر لوگوں کو پابندیاں دیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کلیسا کا نظام 3 صدیوں تک اپنے حدود میں ان انتہا پسند تصورات کی کسی نہ کسی طرح مزاحمت کرتا رہا۔ اس زمانے میں ایک پادری کے لیے مجرد ہونا لازم تھا، اگر اس نے پادری کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے شادی کر رکھی ہو تو وہ بیوی کے ساتھ رہ سکتا تھا، البتہ تقرر کے بعد شادی کرنا اس کے لیے ممنوع تھا۔ کسی ایسے شخص کو پادری مقرر نہیں کیا جا سکتا تھا جس نے بیوہ یا متعلقہ سے شادی کی ہو، یا جس کی 2 بیویاں ہوں، یا جس کے گھر میں لانڈی ہو۔ رفتہ رفتہ 4th صدی میں یہ خیال زور پکڑ گیا، جو شخص مذہبی خدمات انجام دیتا کلیسا میں، اس کے لیے شادی شدہ ہونا بڑی گھنونی بات تھی۔ تو پادری بننے کے لیے رولز تھے کہ جنسی جذبات کو دبانے کے لیے کریں کہ کھلے مقامات پر سوئیں، اوپن میں، اپنی بیویوں سے کبھی علیحدگی میں نہ ملیں، ان کی ملاقات کے وقت کم از کم 2 آدمی موجود ہوں، یعنی اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کوئی بھی تعلق قائم نہ کر سکیں۔ سینٹ گرگیوری ایک پادری کی تعریف میں لکھتا ہے کہ 40 سال تک وہ اپنی بیوی سے الگ رہا، حتیٰ کہ مرتے وقت جب اس کی بیوی اس کے قریب گئی تو اس نے کہا، عورت دور ہٹ جا، یعنی میرے قریب نہ جاؤ۔ چلیے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جائز کو ناجائز تک رکھا۔ ایک چوتھا اینگل دیکھیں گے رہبانیت کا تو وہ تو انتہائی دلسوز ہے، اور وہ کیا تھا کہ اب اس کے تحت اس کا اثر ہوا تو ماں باپ، بھائی بہنوں اور اولاد تک سے رشتے کٹ گئے۔ جو ایک کا نہیں ہوتا نا وہ دوسروں کا بھی نہیں ہوتا، جو ماں کو خوش نہیں رکھتا اکثر وہ بیوی کو بھی نہیں خوش رکھے گا۔ کیا کیا انہوں نے یہ بھی سن لیجئے۔ عیسائی ولیوں کی نگاہ میں بیٹے کے لیے ماں باپ کی محبت، بھائی کے لیے بہن بھائیوں کی محبت، اور باپ کے لیے اولاد کی محبت ایک گناہ تھی۔ ان کے نزدیک روحانی ترقی کے لیے یہ لازم تھا کہ آدمی ان تمام تعلقات کو توڑے۔ مسیحی اولیاء کے تذکروں میں ایسے ایسے دلسوز واقعات ملتے ہیں جن کو پڑھ کر انسان کے لیے ضبط کرنا مشکل ہے۔ ایک راہب تھا ایویگریس، سالہ سال سے صحرا میں ریاستیں کر رہا تھا۔ ایک روز یکا یک اس کے پاس اس کی ماں اور اس کے باپ کے خطوط پہنچے، خط یعنی ان کے لیٹرز ہیں، جو برسوں سے اس کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں ان خطوں کو پڑھ کر اس کے دل میں انسانی محبت کے جذبات نہ جاگ اٹھے، اس لیے ان کو کھولے بغیر فوراً آگ میں ڈال دیا۔ آپ ذرا سوچیے ان ساری چیزوں کو، اب میرا حال آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آج اگر اسلام کے نام پہ بھی کوئی ایسا ہی دین لوگوں کو دے دے جو قابل عمل نہ ہو، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لوگ ایسے قصے سن کے کہتے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے، فلاں ایک ٹنگ پہ کھڑے رہتے ہیں، فلاں سوتے نہیں ہیں، فلاں کا یہ۔ آج جتنے پیری مریدی کے اڈے، اکثر یہی کچھ لکھا ہوتا ہے وہاں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پما روحا حق کا ریاتی ہا، جو کرتے تھے شروع بات وہ کر نہیں پاتے تھے، نتیجہ کیا ہوا؟ فطرت سے پلٹے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ فاتین الذین آمنوا منہم اجرہم، بس ہم نے عطا فرمایا ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کے حسن عمل اور نیت کا اجر، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے، یعنی جنہوں نے واقعی اپنے نفس کے اوپر حلال کو لیا لیکن حرام سے رکے، تو اللہ ان کو جب دے گا۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ حلال جائز نہیں بلکہ اجر کا ثواب ہے، کھانا بھی جائز ہے، اس میں بھی اجر ہے، پینا بھی اجر ہے، شوہر کا بیوی سے تعلق بھی اجر ہے، بیوی کا شوہر کی بات ماننا بھی اظہر ہے، کھانا پکانا، گھر صاف کرنا، یہ سب کچھ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سنا دیتی ہوں۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں اللہ کے نبی کے ہمراہ تھے، ہمارا ایک ساتھی غار کے قریب سے گزرا جس میں پانی کا چشمہ تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس غار میں آ کر رہائش اختیار کر لے، پینے کے لیے پانی بھی موجود ہے، کھانے کے لیے سبزیاں کافی ہیں، دنیا سے بے تعلق ہو کر اپنا سارا وقت اللہ کی یاد میں بسر کرے گا۔ کہنے لگا، میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا یہ ارادہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ نے اجازت دی تو میں کر لوں گا، نہ ملی تو نہیں کروں گا۔ آپ کے پاس آیا، اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ ملت حنیفیہ دے کر بھیجا گیا ہوں، جس میں آسانی اور فراخی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایک صبح یا ایک شام راہ خدا میں جہاد دنیا و معافیہ سے افضل ہے۔ تمہارا مجاہدین کی صف اول میں کھڑا ہونا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ فصل بات یہ کہ آپ صبح بستر چھوڑ کے آتے ہیں، یہ جہاد ہے۔ آپ اگر اپنے گھر کے کاموں کو مینج کر کے آتے ہیں اللہ کا دین سیکھنے، پھر اس کو لے کر آگے چلتے ہیں، لوگوں کی جہالت دور کرتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ سرحدوں پہ کام کرتے ہیں، یہ ہے اصل میں جہاد۔ عملی نیکیاں چاہتا ہے اسلام۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ بیٹھ کے بس اندر بیٹھ کے چل پڑے اور کام کر لیں۔ اسی لیے یہ جو یہاں یا ایھا الذین آمنوا کی بات ہے، اس کے بعد اب دوبارہ آگے پھر وہی بات آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یہاں کس کو کہا گیا؟ کچھ کہتے ہیں کہ پچھلی آیتوں کو دیکھیں تو حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ کیسے؟ وآمنوا برسولہ، اور ایمان لے آؤ اس کے رسول پر، یعنی عیسیٰ پر تو لائے ہو، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آؤ۔ کیا ملے گا؟ یوتیکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں عطا کرے گا اپنی رحمت کے دو حصے۔ کفلین کفل کا تسمیہ ہے، کفل حصے کو کہتے ہیں، عربی میں حصے کے بہت سارے لفظ ہیں، حص بھی ہوتا ہے، نصیب بھی حصہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں کفل کا لفظ آ گیا کہ دوہرا حصہ دیا جائے گا۔ وَيَجْعَلْكُمْ نُورًا، اور تمہارے پاس ایک نور بنا دے گا، تَمْشُونَ بِهِ، جس کی روشنی میں تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو پہلا گروہ کہتا ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو دعوت دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور یہ سارے کام کریں گے تو ان کو اجر ملے گا۔ ایک اجر حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لوگ مراد ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جس زبان سے یعنی آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہو، اب سچے دل سے مانو، اب عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ صرف تمہارے زبانی دعووں پہ جنت نہیں دے گا، جو کہتے ہو وہ کر کے دکھاؤ۔ زبان کا وہ کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اصل چیز ہے کہ عمل کریں۔ سورہ قصص کی آیت 52 اور 54 میں بھی یہی مضمون تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں ہو، پچھلے نبی پر بھی ایمان رکھتا تھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کی ایک لونڈی ہو، وہ اس کو آزاد کرے، پھر اسے نکاح کر لے، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اور تیسرا وہ غلام جو اللہ کا بھی خیر خواہ ہو، یعنی اللہ سے بھی ڈرے، مخلص ہو، اور اپنے آقا کا بھی مخلص ہو۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کے اجر ضائع نہیں کرتا، کوئی جتنا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی دے گا۔ ہم سب اس کو ذرا اپنے لیے لے کے دیکھیں، ہم سب دین کا کام کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے اس دنیا میں اللہ کے اس کلام کے نور کو پھیلانے کی نیتیں کی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو کفلین من رحمتی ہی بھی ملے گا، اور اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا۔ لیکن نورن تمشون بھی کیا ہے؟ قرآنی ہدایت۔ قرآن کے نور میں جب آتے ہیں لوگ تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتی ہے۔ جب لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہوتا، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے، دیکھ لیجئے۔ جب سے کتاب نکل گئی سلیبس میں سے، صرف اٹکلیں اور اسمپشنز رہ گئیں، زن کی بنیاد پہ لوگ کام کرتے ہیں۔ آخر ہے سورت کا، لِاللہ یعلم اہل الکتابی اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، تم پر یہ خصوصی کرم اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جان لے اہل کتاب کہ ان کا کوئی قابو نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ کہ فضل تو صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو نواز دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اہل کتاب کا ایک گمان تھا، اور وہ کیا کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ جیسے کہ کلیم اللہ تھے، ہم ان کے امتی ہیں، نبی ہیں، اب ہمارے علاوہ کسی کو فضل نہیں ملنا چاہیے، مناپلی ہے ہماری دین کے اندر. کہتے تھے کہ جب ہم ہیں تو پھر کوئی اور کیوں آئے، نمبر ایک. دوسرا، خوش فہمی کا انداز کیا تھا، کہتے تھے کہ ہم جیسا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے یہ توڑ کے رکھ دی بات کہ کیا تم اللہ کے فضل کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو. پیچھے بھی ہم نے یہ بات کئی جگہ پڑھی، فضل اللہ کا جس سے کرا لے، دین کا کام اللہ کا جس سے کرا لے، ٹیڑھی نا کالے سے کرا لے، موٹے ہونٹوں والے سے کرا لے، کالے بلال سے کرا لے، اور ابو لہب اور ولید اور عتبہ جیسے خوبصورت انسانوں کو پیچھے کر دے، امیروں سے کرا لے، غریبوں سے کرا لے، چھوٹے لوگوں سے کرا لے، بڑوں سے کرا لے، یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے. جب لوگ دین کے اوپر اپنی سٹیمپ لگانا چاہتے ہیں نا کہ جب تک ہم اس کو ویریفائی نہ کریں گے دین ہی نہیں، اللہ کے فضل پر کسی کا قابو نہیں. یاد رکھیے، اللہ بندے کی تڑپ دیکھتا ہے. نکارو، کنگلے، بیکار، خالی ہاتھ لوگوں سے اللہ اپنے کام کرا لیتا ہے، اور بڑے بڑے مال و دولت اور بڑے بڑے علم کے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے، یہ اس کی بات ہے. صرف تڑپ رکھیے، طلب رکھیے کہ اللہ میں نے کچھ کرنا ہے، میرے سے کرا. اور میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو کئی بار آزمایا، اب لوگوں سے پوچھ پوچھ کے کام کریں گے نا کہ میں یہ کر لوں، کوئی جواب ہی نہیں آپ کو دے گا. کئی مہینوں آپ کی اپلیکیشنز پڑی رہیں گی کہ ہمیں بھی کچھ کام بتائیں، ہم بھی کچھ کریں، نہیں کرنے دیں گے. لیکن جب آپ اللہ سے مانگتے پھر اللہ دیکھے آپ کو کیسے مواقع دیتا ہے. اصل بات یہ کہ اس میں بھی انسان کی توحید ہے، اللہ اپنے فضل کو اس صورت میں کتنی کثرت سے بیان کرتا ہے. آپ دیکھیں صرف آخری آیت میں تین دفعہ فضل ہے، من فضل اللہ، ان الفضل، اور واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کی جود و صفا، اس کی عطا، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، نہ اس کے ہاتھ دیتے دیتے تھکتے ہیں. لینے والے کا حوصلہ جتنا بلند ہوگا، اس کا ظرف جتنا وسیع ہوگا، اس کا دامن جتنا کشادہ ہوگا، اتنا اللہ سے سمیٹے گا. بارش برستی ہے، جتنا بڑا برتن رکھ دیں گے اتنا پانی جمع کر لیں گے آپ، یقین کریں. اور اگر آپ چھوٹا سا گلاس رکھ دیں تو وہ گلاس کے اندر کناروں کے نوروں سے گرے گا. آپ دیکھیں بڑا برتن رکھیں گے تو پانی بارش کا اندر آئے گا، چھوٹے چھوٹے 10 گلاس رکھ دیں خالی رہیں گے، کیوں؟ وہ ایسے ریفلیکٹ ہو جائے گا، ادھر آئیں گے تو دیوار کو لگے گا ادھر. چھوٹی چھوٹی کوششوں سے فائدہ نہیں ہوتا. ہمیں دین کے نام پہ بھی اگر چاہتے ہیں نا کہ خیر آئے، رحمت کی برکھا برسے، تو برتن کو بڑا کیجیے، بجائے اس کے کہ ایک برتن کو 6 حصوں میں چھوٹے چھوٹوں میں ٹکڑوں میں کر دیں اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس یا جس کا جو دل چاہے وہ کرے. انسانیت کو خیر نہیں ملتی. چھوٹی چھوٹی بارش کی بوندیں برستی ہیں ایک بڑے بادل کے اندر سے، کتنی ہواؤں کی کوشش ہے اس میں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو رحمت ملتی ہے. تو بہرحال سورت حدیث انتہائی خوبصورت سورت ہے، مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے کہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکے. کیسے اللہ قرآن کو موتیوں کی طرح پھرو دیتا ہے، پھر کتابوں سے نہیں پڑھنا پڑتا، اللہ آپ کے ذہن کے اندر اس طرح سے اس کی باتیں کر دیتا ہے کہ جس کو ایک کمزور بندہ تو کبھی نہیں کر سکتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ خلطیوں کی اصلاح فرمائے. یہاں پہ سبق بھی پورا ہوا، سورت بھی پوری ہوئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.
آمين يا رب العالمين. جي الحمد لله رب العالمين. سورة الحديد ہم نے مکمل کری. آپ لوگ سب لکھی ہیں آج کی آیات سے، ہم اپنے یہ کیا میسج لیتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ کس آیت نے ٹچ کیا تو یہ بتائیے. جی، یا آپ نے لیسنز جو اپنے لیے لیے ہیں یا جو پریکٹیکل پوائنٹس لیے ہیں وہ شیئر کریں. جی، ہم سب نے یہ چیز تو لازمن سیکھی ہوگی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر آگے بڑھنا ہے اور اس اسلام کی تعلیمات کو سب لوگوں تک پہنچانا. Yes. سب کو اتنی طرف ہے کہ اب ہمارے لیے جو ہمارے دوستوں کا سرکل ہے یا ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ان سب تک ہم نے یہ بات پہنچا دی، ہم نے ان سب کو انویٹیشن دے دیا، ایک ایک شخص کو کہ یس آپ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ جوائن کریں، یا ان کو ہم کوئی ایسا موقع فراہم کریں کہ جس کے ذریعے وہ بھی قرآن کو پڑھ سکتے ہوں یا سیکھ سکتے ہوں. اللہ الفضل العظیم، جی الحمد للہ. اور سابقوا الى مغفرۃ، بالکل اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف ہم سب دوڑ لگائیں. اور آئی 25 میں اسلام قائم کرنا مضبوطی سے، آئی 25 کے اندر، جی بالکل بالکل صحیح آپ نے کہا، ویری گڈ. اور دا امپورٹنس آف شیئرنگ وٹ وی ہیو بین لرننگ اینڈ ٹو بلاک اٹ ان آور بکس، جی بالکل. اور دین ازل کا دین ہے، بالکل صحیح، جو ہمیں ملا ہے سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، اس پر پر نہیں کرنا چاہیے. یہ پتا چلا کہ ایمان والوں، آواز پہ اوکے، اس سورہ میں یہ پتا چلا کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ اپنا فضل کرے گا، جی بالکل. اور اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں اس کے آگے بڑھنا ہے اپنی فیملی میں انشاءاللہ. کو پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ اس چیز میں جوائن کریں، میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہمیں تو ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اب تو ایک وے نہیں ہے کہ صرف ہم اپنی زبان سے بات کریں، اور 10 طریقے ہیں کہ جس طرح ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. نبیوں کے مشن کا حصہ بننا ہے، بی بیسٹ ایگزامپل ایز مسلم، جی بالکل. اب یہاں جیسے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے میں اللہ کی مدد بھی کرنی چاہیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے ہے. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ریڈی ہیں کہ پھر اب آپ انصار اللہ بنیں. آپ اگر چاہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو والنٹیئر فارم ہے کہ اگر آپ ساتھ کام کرنا چاہیں ہمارے بھی، تو بھی آپ اس کو فل اپ کریں، سینڈ کریں. کیا اسکل ہے آپ کے پاس؟ آپ کچھ بھی ہے تو آپ وہ بتا سکتے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جب ہم، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو فارم کا لنک بھی دے دیں گے، اگر آپ چاہیں تو اس کو فل اپ کریں. بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے حساب سے یا آن لائن اس طرح کے کام جو کہ کمپیوٹر تعلق رکھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو اس کا بتائیں. اگر آپ ہم کوئی اچھی بات کر سکتے ہیں، یا ہم چھوٹے چھوٹے سے کورسز کنڈکٹ کر سکتے ہیں، یا چیک لسٹ بنا کر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، دس سو مچ ٹو تھنک یو نو کہ ہم ڈیلی کی بہت ساری چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں بھی برکت دیں، ہماری قوتوں میں بھی برکت دیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں وہ طریقے بھی سکھائیں کہ جن سے ہمارے عمل بھی ایک طرح سے نیکیوں میں شامل ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. آمین یا رب العالمین. سو انشاءاللہ بھی کہ ہم اپنی نیکسٹ سورہ سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ سب ریڈی ہیں؟ یس جی الحمدللہ. پارہ نمبر 28 کا سٹارٹ بھی ہے، اور ایک نئی سورہ کا بھی سٹارٹ، سورۃ المجادلہ. آیہ نمبر اللہ وبرکاتہ.